لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے محترم دوستو بزرگو اور بھائیو اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے یہ نعمت اللہ تعالی نے اپنے فضل اپنے رحم اپنے کرم سے ہم پر کی ہے تو ہمیں اللہ نے اسلام کی توفیق دی ہے تو ہم مسلمان ہیں اب جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے بندے پر ہوتی ہے جو بھی نعمت تو اس نعمت کے ساتھ شکر کا حکم بھی اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے کہ یہ نعمت میں نے تمہیں دی ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرو اس شکر کی برکت سے نعمت باقی رہتی ہے نعمت سے محرومی نہیں آتی اور نہ صرف یہ کہ نعمت باقی رہتی ہے بلکہ نعمت میں اضافہ اللہ جل شانہ اس نعمت کو بڑھاتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم اگر تم احسان مانو گے تو میں اور بڑھاتا رہوں گا یہ احسان ہے ایک موقع پر کچھ لوگ آگئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے اپنا مسلمان ہونا ظاہر کر دیا اور اس میں کچھ انداز ایسا اختیار کیا کہ ہم بغیر کسی لڑائی بغیر کسی قتال کے ہم نے اسلام قبول کر لیا ہم مسلمان ہیں اللہ جل شانہ نے آیتیں اتاری یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین بھائی کچھ روشنی نظر آ رہی ہے یہ مصنوعی روشنی بند کر لے جو ہے یہ کافی ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین کہ یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میرے پر احسان مت جتانا لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للإيمان، بلکہ یہ تو اللہ ہی احسان جتاتا ہے تم پر کہ اللہ نے تمہیں اس کی توفیق دی، ایمان کی توفیق اللہ نے دی، اللہ نے وہ راستہ تمہیں بتلایا. اگر تم اپنے بات میں سچے ہو اور واقعی ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو یہ احسان ہے. اس لیے نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت ہے، ہدایت کی نعمت ہے. اس کو نعمت کا اتمام بتایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ کمال دین، دین کامل، نعمتوں کا اتمام اور یہ دینی زندگی، یہ اسلامی زندگی ہم نے تمہارے لیے پسند کیا. تو گویا جب یہ زندگی اللہ کو محبوب ہے تو اس راستے پر چلنے کی برکت سے تم بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ قرار دیے جاؤ گے. تو یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا. اب اس نعمت کا حق یہ ہے اور شکر یہ ہے کہ بندہ اس دین کو سیکھے. اسلامی زندگی سیکھنا مسلمان کا کام ہے اور یہ اس نعمت کا حق ہے کہ جب اللہ نے اپنے فضل سے اسلام کی دولت سے نوازا تو اسلامی زندگی سیکھنا یہ تمہارا کام ہے. اور اس سیکھنے کے ساتھ عمل ہے. کہ اس کو سیکھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، کہ سر سے لے کر پیر تک ہر حال میں بندہ اسلام کے مطابق، دین کے مطابق زندگی گزارے موت تک. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں مرنا ہے تو اسلام کی حالت میں موت آئے. اس لیے جنازے کی دعا میں بھی ہے، اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام، کہ جو زندہ رہے تو وہ اسلام کے ساتھ رہے. تو اس کا سیکھنا مسلمان کا کام ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ بھی مسلمان کا کام ہے. اور شکر میں یہ بھی ہے کہ اس زندگی کو عام کرنا، اپنی جان، اپنا مال، جو بھی نعمتیں اللہ نے دی ہے اس کے علاوہ، تو ان نعمتوں کو خرچ کر کے اس اسلام کو عام کرنا. کہاں تک عام کرنا؟ یعنی چونکہ ہر ایک انسان اس کا مکلف ہے کہ وہ اسلام قبول کر کے زندگی گزارے. تو اس لیے اس اسلامی زندگی کو پوری دنیا میں جہاں تک ہو سکے جتنا ہو سکے جتنا بندے کی استعداد میں ہے تو اپنے کوشش کر کے اس زندگی کو عام کرنا یہ مسلمان کا کام ہے اور یہ اس نعمت کی قدردانی ہے اور سیکھنے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک ایک ان اسلامی طریقوں کو سیکھنا اور اس کے ساتھ یہ بھی سیکھنے میں ہے کہ ان اسلامی طریقوں کے ذریعے سے زندگی بننے کا یقین سیکھنا کہ میری زندگی اسی سے بنتی ہے یہ ذریعہ ہے اسلام پر استقامت کا ہر حکم کے ساتھ استقامت کا حکم ہے فاستقم کما امرتا ومن تاب معك کہ جو اللہ کی طرف سے جو بھی حکم تجھے ملا ہے دیا گیا ہے اس پر استقامت کے ساتھ چلو یہ آپ کا بھی کام ہے اور جنہوں نے بھی اللہ کی طرف رجوع کر کے اس اسلامی زندگی کو قبول کر لیا ان کا بھی یہ کام ہے کہ اس اسلامی زندگی پر بندہ استقامت کے ساتھ رہے یہ استقامت تب ملتی ہے کہ جب بندے کے اندر دل کے اندر یہ یقین ہو کہ میری دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی زندگی بنے گی اس سے ان طریقوں سے دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی جیسے دنیا کا کام بندہ کرتا ہے کوئی زمیندارہ کرتا ہے کوئی تجارت کرتا ہے کوئی ملازمت کرتا ہے کوئی مزدوری کرتا ہے اور وہ اپنے اس شغل کے اور اس کام کے سب تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اس کو جو اس کام پر استقامت ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کی بات یہ ہے کہ میری ضرورتوں کے پورا کرنے کا یہ ذریعہ ہے مجھے جوتا چاہیے مجھے ٹوپی چاہیے مجھے کپڑا چاہیے مجھے مکان چاہیے مجھے سواری چاہیے مجھے جو کچھ بھی چاہیے تو میری ضرورتوں کے پورا کرنے کا یہ سامان ہے اس کو یہ یقین ہوتا ہے اس لیے گرمی میں بھی اپنے کام پر ہے گرمی رکاوٹ نہیں بنتی سردی رکاوٹ نہیں بنتی چیزوں کا کم ہونا رکاوٹ نہیں بنتا کیوں کہتا ہے یہ میرا کام ہے ایک دفعہ ہم ویسے بیٹھے تھے ایک جگہ پر تو مولانا سعید احمد خان صاحب رحم اللہ ان سے کسی نے پوچھا آ کر بیٹھ گئے اور پوچھا کہ حضرت یہ بتاؤ کہ اس کام پر اور دین پر استقامت کیسے ملے گی حضرت کے طبیعت میں کچھ مزاح بھی تھا فرمانے لگے میرے سے کیوں پوچھتے ہو اے زمینداروں سے پوچھو اے تاجروں سے پوچھو کہ سال ہر سال گزر گئے اور آپ اپنا کام کر رہے ہو, جوڑتے ہی نہیں ہو, تو تمہیں دکان پر بیٹھنے کی استقامت, تمہیں زمین پر محنت کرنے پر استقامت یہ کہاں سے ملی ہے؟ کیوں؟ وہاں اس کا یقین ہے کہ ادھر سے ملتا ہے, لیکن ملتا ہے عمل سے. کام کرو گے لیکن اس عمل سے ملے گا کہ جو عمل طریقے کے مطابق ہو, جو عمل علم کے مطابق ہو تو ملے گا. تو اس طرح بندے کے اندر یہ بات ہو کہ اس زندگی کا سیکھنا یہ مسلمان کا کام ہے, اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ مسلمان کا کام ہے, اور اس کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ بھی مسلمان کا کام ہے. اور یہ یقین ہو کہ جب میں اس زندگی کو سیکھوں گا اور اس طرح زندگی گزاروں گا اور اس کو عام کرنے کے لیے کوشش کروں گا تو اللہ راضی ہو کر میری آخرت بھی بنے گی اور دنیا بھی بنے گی. ان دونوں جہانوں میں زندگی بننے کا سامان یہی دین ہے. سیاپ حضرات کے سامنے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بادشاہوں کو دعوت دی خطوط کے ذریعے سے, قاصد بھیجا خط دے کر, اس میں مختصر الفاظ یہ تھے اسلم تسلم, کہ اسلام قبول کر لو تو سلامتی پاؤ گے. تو سلامتی اسلام میں ہے, سلامتی دین میں ہے. اور دین سے باہر جہاں بھی جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے تو دھوکہ ہے, وہ دھوکہ ہے, باہر کچھ بھی نہیں ہے, اندر ہی سب کچھ ہے. اس لیے کہتے ہیں اندر آؤ, اندر آؤ, پورے پورا ادخلوا فی السلم کافا, کہ پورے اسلام کے اندر آؤ, کہ عقائد بھی مسلمانوں والا, عبادات بھی, معاملات بھی, معاشرت بھی, اخلاق بھی, قضاء بھی, یعنی اس دین اسلام کا جو بھی شعبہ ہے تو اس کے اندر آؤ پورا, ادھورا نہیں. کہ عبادات ہے تو معاملات ٹھیک نہیں, معاملات ہے تو عبادات نہیں, عبادات اور معاملات دونوں ہیں, اخلاق نہیں, تو ایسی بات نہیں. ادخلوا فی السلم کافا, یا یہ ہے کہ سر سے لے کر پیر تک اسلام میں داخل ہو جاؤ, کہ تمہارا فکر بھی اسلامی ہو, تمہارا فکر اور تمہارے دل کا عقیدہ, دل کا یقین بھی اسلامی ہو. اسلام تو دل بھی, دماغ بھی, سب کچھ اسلامی ہو. دوبارہ نرس کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں, کہ اسلام کی دولت سے نوازا تو ہمارے ذمہ ہے کہ زندگی کو سیکھنا, اور سیکھنے کے ساتھ اس کے مطابق زندگی گزارنا, اور اس کے ساتھ اس اسلامی زندگی کو دنیا میں عام کرنا, دنیا میں عام کرنا, تاکہ معاشرہ بنے, تاکہ معاشرہ بنے، یعنی اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے آپ کو درست رکھنے کے ساتھ معاشرے کو درست کرنے کے لیے کوشش کرو. یہ اسلام کا تقاضا ہے مسلمان سے. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، کہ اپنے کو درست رکھنے کے لیے اور معاشرے کو درست رکھنے کے لیے محنت کرو، کوشش کرو. کتنے کوشش؟ حق کا جہاد جو اس کے جو اس کا حق ہے جتنا چاہیے، یعنی اپنے کو درست رکھنے کے لیے معاشرے کو درست رکھنے کے لیے محنت کے ساتھ جوڑا. جیسے عام طور پر مال کی محنت سے بندہ مالدار بنتا ہے، زمینوں کی محنت سے بندہ زمیندار بنتا ہے، دکانوں کی محنت سے بندہ دکاندار بنتا ہے، تو اس طرح ایمان کی محنت سے، دین کی محنت سے بندہ ایماندار بنتا ہے اور بندہ دیندار بنتا ہے. مال کی محنت کے بغیر مالدار بننا، زمینوں پر محنت کے بغیر زمیندار بننا، دکانوں پر محنت کے بغیر دکاندار اور تاجر بننا، یہ سمجھ میں نہیں آتا. اس طرح یہ بات بھی سمجھ میں نہ آوے کہ دین کی محنت کے بغیر دیندار بننا. اس لیے بتائے کہ محنت کرو. کس کام کے لیے؟ اپنے کو درست رکھنے کے لیے اور معاشرے کو درست رکھنے کے لیے وہ محنت کرو جو اس کا حق ہے. تو اس کا کیا حق ہے؟ بندہ دیکھے دنیا میں ہر ایک کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے. کوئی زمیندار میں، کوئی تجارت میں، کوئی ملازمت میں، کوئی کس کام میں، تاکہ میری دنیائی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور میرے بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. اس کے لیے زمیندارہ کرتا ہے، اس کے لیے دکانداری کرتا ہے، اس کے لیے ملازمت کرتا ہے. کس بات کے لیے؟ تاکہ میری ضرورتیں پوری ہو جائے، میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنوں، میں کسی سے مانگنے والا نہ بنوں، اپنے پاؤں پر خود کھڑا رہوں. تو جتنی محنت بندہ اپنے دنیا کے زندگی بنانے کے لیے ظاہراً تجارت کے راستے سے زمینداری کی محنت کر رہا ہے، اس سے زیادہ اس کا حق ہے کہ یہ محنت کرو. اور اس امت اس بات کے لیے، یہ جو اپنے کو درست رکھنے والا کام اور معاشرے کو درست رکھنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا، یہ جو حکم دیا گیا ہے، تو فرمایا واجتباکم، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، اللہ نے تمہیں چھانٹا ہے، اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے اسی کام کے لیے کہ تمہارا کام اپنا اصلاح اور دوسروں کے اصلاح کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا، یہ تمہارا کام ہے اور تمہیں تمہارا انتخاب ہی اسی کے لیے ہے. اور اس اپنے بننے کا تعلق دین کے ساتھ ہے، جسے میں نے پہلے عرض کیا. تو اس زندگی کو مشکل مت سمجھو،
کہ یہ کوئی بڑا مشکل کام ہے. دیکھو سیکھے بغیر تو سائیکل چلانا بھی مشکل, گاڑی چلانا مشکل, لیکن جب بندہ سیکھ لیتا ہے تو ہوائی جہاز بھی چلا سکتا ہے. راستے ہیں, جیسے موٹر وے ہے تو یہ راستہ بنایا گیا ہے اس لیے کہ اسی پر گاڑیاں چلے. لیکن یہ آسان کس کے لیے؟ جو چلانا سیکھ لے. جو سیکھے بغیر چلاتا ہے تو اس کو ایک طرف کیا جاتا ہے. کیوں؟ سیکھے بغیر چلاؤ گے اپنے کو بھی خطرہ میں ڈالو گے, اوروں کے لیے بھی خطرے کا ذریعہ اور باعث بنو گے. تو کیا کہا جاتا ہے؟ چلاؤ لیکن سیکھو. تو یہ دینی زندگی کوئی مشکل نہیں ہے. آنکھ سے دیکھنا کیا مشکل کام ہے؟ آنکھ تو ہے اس لیے کہ بندہ اس کے ذریعے سے دیکھے. کان سے سننا کوئی مشکل کام ہے؟ زبان سے بات کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ زبان تو ہے اس لیے کہ کیا کرے, بندہ بولے. آنکھ ہے اس لیے کہ بندہ دیکھے. لیکن صرف دیکھنا اس آنکھ کا کام نہیں ہے, صحیح دیکھنا آنکھ کا کام ہے. صحیح دیکھنا یعنی اسلام کے مطابق دیکھنا, یہ اس کا کام ہے. صرف دیکھنے کے لیے کیا محنت کی ضرورت ہے؟ وہ جانور بھی دیکھ لیتا ہے. صحیح سننا کام ہے کان کا. ایک جگہ انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ میرے اس بندوں کو یاد کر, واذکر عبادنا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, اس طرح تذکرہ کر کے فرمایا کہ یہ لوگ وہ تھے اولو الایدی والابصار, کہ یہ ہاتھوں والے تھے اور آنکھوں والے تھے. تو دو ہاتھ تو سب کے تھے اور دو آنکھیں اللہ نے سب کو دی ہے. تو یہ انبیاء علیہ السلام ہاتھوں والے تھے اور یہ انبیاء علیہ السلام آنکھوں والے تھے. تو یہ ہاتھوں والا آنکھوں والا کیا مطلب؟ کہ ان کے آنکھوں نے وہ دیکھا جس کے دیکھنے کا حکم ہے, صحیح دیکھنا. ان کے ہاتھوں نے وہ کیا جس کا حکم ہے. فرمایا کہ دین میں کوئی مشقت نہیں ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. دیکھو کوئی مشکل کام کوئی جو بندہ نہ کر سکے اور بندے کو حکم دیا جائے کہ تو نے کرنا یہ. میں اسے مثال کے طور پر عرض کروں, ایک بندے کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جس پر زکات فرض ہو, تو فقیر کو زکات کا حکم دیا کیا ہے کہ جہاں سے بھی ہو جمع کر کے تجھے دینا ہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. پہلے مال دیا جاتا ہے پھر حکم آتا ہے استطاعت کا, کہ جب مال تجھے اتنا ملا تو اب اس کے ساتھ زکات کا حکم آ گیا. حج کا حکم ہے تو جب تمہارے اندر استطاعت ہے, جس میں جانی بھی ہے اور مالی بھی ہے, تو اب حکم آ گیا حج کا. اگر استطاعت نہیں ہے تو کیا حکم ہے؟ بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم ہے, لیکن نماز پڑھنے کا حکم ہے. کہتے بیٹھ کر پڑھو. تم بیٹھ کر پڑھنا تمہارے لیے آسان ہے, پڑھ سکتے ہو, بیٹھ کر پڑھو. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھو, اشارے سے پڑھو. دین کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ بندہ نہیں کر سکتا اور کہتے جیسے بھی تجھے کرنا ہی ہے. ایک بندہ خود ہی اپنے ناسمجھی کی وجہ سے اور دین کے سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ذمہ کوئی چیز لے لیتا ہے تو وہ اس کی اپنی نادانی ہے. اس لیے بتایا کہ دیکھو یہ دونوں کام تمہارے اور اس کے لیے محنت کرنا تمہارا کام ہے اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ یار یہ تو تمہارے باپ دادا کا کام ہے, کیونکہ اول مخاطب عرب تھے اور وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے اور تھے بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کے نسب میں, اسماعیل علیہ السلام ہی کے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا. فرمائے ملت ابیکم ابراہیم, یہ تو تمہارے باپ کا کام ہے, تمہارے دادا کا کام ہے, تو تمہارا اپنا ہی کام ہے. اور یہ اسلامی زندگی عمومی طور پر پہلے امتوں میں بھی جو مانتا تھا گویا وہ ایک قسم کے مسلمان تھا, لیکن یہ لقب تمہارا ہے ان کا نہیں ہے. پہلے امتوں کو امت مسلمہ نہیں کہا جاتا, یہ اللہ نے تمہارے پر فضل کیا اور اللہ نے تمہیں یہ خطاب دیا کہ اللہ نے تمہارا نام رکھا مسلمان, یا ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام ہی رکھا مسلمان, وسماکم المسلمین, کہ تمہارا نام ہے, یہ لقب اس امت مسلمہ کا ہے, یہ امت مسلمہ. اور اس نام کا تذکرہ پہلے کتابوں میں بھی اور اس قرآن پاک میں بھی, پہلے کتابوں میں اس امت مسلمہ کا تذکرہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ اس امت کا تذکرہ پہلے کتابوں میں ہے. تو اس کا تو اللہ نے تذکرہ کیا ہے پہلے کتابوں میں, وسماکم المسلمین من قبل وفی هذا, اور اس قرآن پاک میں لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, کہ رسول تمہیں سکھلائے گا یہ زندگی, رسول تمہیں بتلائے گا یہ زندگی, تم نے یہ زندگی لینی ہے اپنے پیغمبر سے اور تم نے یہ زندگی اوروں کو سکھلانی ہے, تم نے یہ زندگی اوروں کو بتلانی ہے, گویا پیغمبر سے لے کر اوروں کو دینا, تو تم تو اوروں کے استاد ہو. کیوں کہ دوسری قومیں تمہارے سے یہ زندگی سیکھیں گے. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. بارہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس نعمت کا حق یہ ہے کہ ایسی محنت ہو اور ایسا کوشش ہو کہ جس کی برکت سے بندہ کی اصلاح ہو جائے, بندہ کی زندگی دین کے مطابق ہو جائے. اپنے کو درست رکھنا یہ کام ہے, اور صرف اپنے کو درست رکھنا نہیں بلکہ معاشرے کو درست رکھنے کے لیے محنت کرنا, یہ اس امت مسلمہ کا کام ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اس قرآن پاک کے اول مخاطب حضرات صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, تو انہوں نے اس دینی زندگی کو سیکھا اور انہوں نے سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس طرح زندگی گزارنا سیکھ لیا ہر عمل اس کے مطابق، اور انہوں نے اس زندگی کو عام کرنا سیکھا. اس لیے اپنے اپنے زمانوں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اس زندگی کو اوروں کو منتقل کرنے کے لیے محنتیں کی ہیں. تو سیکھنا کام ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا کام ہے، اور اس کو عام کرنا کام ہے. یہ مسلمان کا بحیثیت مسلمان ہونا یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا مقصد زندگی ہے. اب اس سیکھنے میں جو بنیادی بات سیکھنے کی ہے، جیسے کلمہ شہادت ہے اور نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، اس لیے ان پانچوں کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے. کہ اسلام کے ارکان کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکات، حج، اور انہیں اس نماز اور روزہ اور زکات اور حج کو عبادات کے ساتھ بھی موسوم کیا جاتا ہے کہ یہ عبادات ہیں. روزہ عبادت ہے، نماز عبادت ہے، زکات عبادت ہے، حج عبادت ہے، اور بندے کو اللہ نے بنایا ہے عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اور یہ جن میں بنیاد ہے. تو یہ تو پانچوں چیزیں ارکان ہیں. اب سیکھنے میں جو پہلی بنیادی چیز ہے وہ اس بات کی گواہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور گواہی اور شہادت کے اظہار کا تعلق زبان کے ساتھ ہے. اس لیے جہاں ایمان کا تذکرہ ہے، ایمان مفصل کا، ایمان مجمل کا، تو مجمل میں یہ ہے کہ آمنتو باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، اور پھر اس کے ساتھ ہے وقبلتو جمیع احکامہ، اور اس کے ساتھ بتا ہے اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، کہ دل تصدیق کی جگہ ہے اور زبان اقرار کی جگہ ہے. تو زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بلایا اس اسلام کی طرف، تو اس کلمے کی طرف بلایا، اس شہادتین کی طرف بلایا کہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس کی گواہی دو. تو گواہی بندہ دیتا ہے کسی معاملے میں، تو وہ بندہ گواہی دے سکتا ہے جس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو. وہی بات اسی مجلس میں ان کی بات سنی ہو. مثال کے طور پر کسی معاملے میں کسی کو گواہ بنا دیا جائے، تو کیا کہتا ہے کہ میری موجودگی میں اس نے یہ معاملہ کیا ہے، میں موجود تھا، میں دیکھ رہا تھا، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اس نے یہ کام کیا ہے. یہ شہادت ہے، گواہ ہے. اس مجلس میں میں موجود تھا، میری موجودگی میں یہ بات ہوئی ہے، میری موجودگی میں یہ کام ہوا ہے. تو اس بات کی گواہی دینا کہ بندہ اندر سے اس بات کا نور دل کے اندر آ جائے کہ گویا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ اللہ جل شانہ پیدا کرنے والا ہے، اس کی گواہی دے رہا ہے اندر سے، پالنے والا ہے اس کی گواہی دے رہا ہے، مالک ہے اس کی گواہی دے رہا ہے، متصرف ہے اس کی گواہی دے رہا ہے، عزت معز ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، گویا اپنے دل کی آنکھوں سے یہ دیکھ رہا ہے کہ کامیابی اور ناکامی اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے ساتھ کامیابی دینے میں، ناکامی سے بچانے میں، عزت دینے میں، ذلت سے بچانے میں، امن دینے میں، بے امنی سے بچانے میں، ملک دینے میں، ملک لینے میں، عزت دینے میں، ذلیل کرنے میں، اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، اکیلے ہیں۔ یہ اندر کی وہ دولت ہے کہ جب یہ روشنی اندر آ جاتی ہے اور یہ ایمان اندر آتا ہے، اس کی جگہ دل ہے، تو اس کو اللہ کے علاوہ نہ کوئی پیدا کرنے والا، نہ کوئی پالنے والا، نہ کوئی مالک، نہ کوئی تصرف کرنے والا، نہ کوئی دینے اور لینے والا، نہ کوئی اوپر اور نیچے کرنے والا، نہ کوئی آگے رکھنے والا، پیچھے رکھنے والا، کوئی بھی نظر نہیں آتا سوائے اللہ کے۔ یہ بات اندر آ جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے بغیر کسی سبب کے عزت دینے پر قادر، اپنی قدرت سے حفاظت کرنے پر قادر، اپنی قدرت سے کام بنانے پر قادر، یہ اللہ جل شانہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو کرنے والی ذات اللہ تعالی کی ہے۔ بس تو یہ لا الہ الا اللہ والا یقین اندر اتر جائے کہ اللہ پاک سے مخلوق کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین اندر اترا ہوا ہو، اور مخلوق سے، مخلوق میں جو بھی ہے، جتنی بھی مخلوق ہے اس کا کام ہے اپنا اپنا، لیکن وہ اپنے موضوع میں آزاد نہیں ہے، بلکہ مخلوق سے وہ حال یا وہ چیز وجود میں تب آئے گی جب اللہ چاہے گا۔ فرعون نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام نے چاہا، نمرود نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام پیدا نہ ہو، اور اللہ نے چاہ لیا کہ پیدا ہو، تو وہ نہیں ہوا جو فرعون نے چاہا، وہ نہیں ہوا جو نمرود نے چاہا، وہ ہوا جو اللہ نے چاہا۔ اس طرح ہر حال میں بس یہ اندر بات اتر جائے کہ مخلوق کے راستے سے زندگی جو بنتی ہے تب بنے گی جب اللہ چاہے گا، تو مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین دل کے اندر اتر جائے، اسی کا نام شہادت ہے، کہ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ تعالی کی ہے۔ اگر اس کے مقابلے میں کوئی اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کوئی بات کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ ہوتا ہے، اور وہ بتاتا ہے دیکھو اس سے یہ ہو رہا ہے اس سے یہ ہو رہا ہے, تو کہا جائے گا کہ اس سے یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. اور اگر بالفرض کسی کو نظر آ رہا ہے اللہ کے علاوہ غیر سے, تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اندھی آنکھیں ہیں, ان آنکھوں نے اپنا کام پورا نہیں کیا. اگر کوئی یہ سن رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ارادے سے زندگیاں بنتی ہیں, تو اس نے قرآن نہیں سنا, تو اس کی تکذیب کی جائے گی. کوئی کہتا ہے ہمارا تجربہ ہے, تو اس تجربے کو جھٹلایا جائے گا اگر یہ تجربہ ایمان کے مقابلے میں ہے. اس لیے کفار کے بارے میں بتایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. کہ دل ہے لیکن دل اپنا کام نہیں کرتا, دل کے اندر تفکر نہیں ہے, سمجھ اور بوجھ نہیں ہے, دل کے اندر عقل نہیں ہے, آنکھیں ہیں لیکن ان آیات تکوینیہ کو دیکھ کر نتیجے تک نہیں پہنچتے. کہ آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں, حالانکہ دیکھتے ہیں, زمینیں نظر آتی ہے, آسمان نظر آتا ہے, زمین کے اندر چیزیں نظر آتی ہے, اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اپنے اپنے مختلف تجربوں اور مختلف سکیموں کے ذریعے سے انہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو زمین کو پہچانا اور زمین کے اندر منافع کو پہچانا اور لوہے کو پہچانا اور لوہے کے اندر منافع کو پہچانا اور سونے اور چاندی کو پہچانا, لیکن اس سونے اور چاندی کے پیدا کرنے والا اور اس زمین کے پیدا کرنے والا اور ان آسمانوں کے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا, حالانکہ ہر چیز بندے کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے. ہر چیز, کہ چیز کہاں تھی, تو اس کے علاوہ کیا جواب ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں بھی نہیں تھی پہلے, تو کہاں سے وجود میں آئی, اللہ نے چاہ لیا تو یہ زمین وجود میں آ گئی, اللہ نے چاہ لیا تو یہ آسمان وجود میں آ گیا, اللہ نے چاہ لیا تو یہ چیزیں وجود میں آ گئی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ. ہر چیز, ہر چیز وہ بندے کو اللہ کی طرف پہنچا دیتی ہے, بشرطے کہ ان آیات تکوینیہ کو, ان آیات تکوینیہ کو صحیح نظر سے دیکھا جائے. اس لیے جو دیکھتے ہیں ان قوم, اس قوم کو اور اللہ کو نہیں پہچانتے, یا جو کانوں سے باتیں سنتے ہیں فلاں نے یوں کیا, اس نے یوں کیا, اس نے یوں کہا, اس نے یوں کر لیا, اس سے یوں ہوا, اس سے یہ ہوا, لیکن ان کانوں سے قرآن آیات تنزیلیہ کو, جو قرآن اللہ نے اتارا ہے, اس کو نہیں سنتا. حالانکہ اللہ نے ایک کان دی ہے قرآن سننے کے لیے, کہ اللہ کا کلام سنو اور اس کو سمجھو. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. یہ تو جانوروں کی طرح ہے, صرف دیکھنا اور اپنے غرض کی چیز کو دیکھنا, جانوروں کو کیا پتا ہے, اس کو تو چارہ چاہیے, اس کو تو گوشت چاہیے, جس کا غذا گوشت ہے اس کو تو جو چاہیے وہی چاہیے, بس وہ مل گیا, کام بن گیا. تو یہ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں. کیوں کہ جانوروں کو اللہ نے عقل نہیں دیا, شعور دیا ہے, اور پھر بھی اس شعور کے ساتھ وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے, چارہ ڈالنے والے کو پہچانتا ہے, پانی پلانے والے کو پہچانتا ہے, ضرورتیں پورا کرنے والے کو پہچانتا ہے, مالک کے گھر کو پہچانتا ہے, لیکن اس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا, تو جانور اسے بدتر ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل, اور اس کی وجہ غفلت ہے, غفلت کے ساتھ زندگی گزارنا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس بات کو دل کے اندر اتارنا کہ اس راستے سے جو اسباب کا راستہ ہے اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا, تو مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر نہ وجود ہے, نہ پلنا ہے, نہ تربیت ہے, نہ بقا ہے, نہ ختم ہونا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ اللہ کے ارادے کے بغیر اس سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین اس طرح اندر ہو کہ بندہ اس کی گواہی دے سب چیزوں کے مقابلے میں. اگر اس کے مقابلے میں آگ کچھ کہتی ہے تو یہ بندہ کہہ سکے کہ یہ آگ اندھی ہے. اگر اس کے مقابلے میں کان کچھ سن رہا ہے تو سمجھے کہ یہ بہرا ہے, سننے کی بات کو سنتا نہیں, دیکھنے کی چیز کو دیکھتا نہیں. تو میرے محترم دوستو, یہاں سے بنیاد رکھا کہ یہ گواہی دو کہ دل کے اندر دیکھو ایک روشنی وہ ہے جو آنکھوں کے اندر ہے, اور ایک روشنی وہ ہے جو سورج کے اندر ہے. سورج کے اندر روشنی پیدا کرنے والا اللہ ہے, اور آنکھوں کے اندر روشنی پیدا کرنے والا اللہ ہے. سورج کی روشنی کی برکت سے بندے کو نظر آنے لگتا ہے کہ یہ دوست ہے, یہ دشمن ہے, یہ سانپ ہے, یہ رسی ہے, یہ سونا ہے, یہ پتھر ہے. یہ نظر آتا ہے سورج کی روشنی سے, اندھیرے میں سانپ اور رسی کا پتہ نہیں چلتا, اندھیرے میں رات میں سونے اور پتھر کا پتہ نہیں چلتا, رات میں دوست اور دشمن کا پتہ نہیں چلتا. لیکن جب سورج طلوع ہو جائے تو سورج کی روشنی میں یہ نفع والی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں, نقصان والی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. لیکن صرف سورج کی روشنی کافی نہیں, اس سے وہ بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے آنکھوں کے اندر روشنی ہو. جیسے آنکھوں کے اندر کیا ہو, روشنی ہو. تو جب آنکھوں کے اندر روشنی ہے, بینا ہے, اور سورج کی روشنی بھی ہے, تو اس سورج کی روشنی میں یہ تیز چلتا ہے, نفع والی چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے, نقصان والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. صرف آنکھوں کے اندر روشنی ہے, سورج کی روشنی نہیں. صرف سورج کی روشنی ہے, آنکھوں کے اندر روشنی نہیں, تو زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جہاں تک سورج کی روشنی کا تعلق ہے, وہ تو سب کے لیے برابر ہے, وہ تو سب کے لیے برابر ہے. لیکن جو آنکھوں کی روشنی ہے وہ سب کے برابر نہیں ہے. نظروں میں فرق ہوتا ہے, کسی کا نظر کمزور ہے اور کسی کا نظر تیز ہے. کسی کو سوئی بھی نظر آتی ہے اور کسی کو گدھا بھی نظر نہیں آتا, کسی کو دور بھی چیز پڑی ہوئی ہے نظر آ رہی ہے اور کسی کو اپنے قریب بندہ بیٹھا ہے وہ نظر نہیں آتا. یہ جو نظر نہیں آتا یہ سورج کی روشنی کی وجہ سے نہیں, بلکہ سورج کی روشنی میں جس طرح اس کو سوئی نظر آتی ہے اس کی برکت سے, سورج کی برکت سے. تو اس کو جو نظر نہیں آتا یہ اس کے اندر کے روشنی کی کمزوری ہے. اس لیے اندر کی روشنی میں اضافہ اور کمی ہے, سورج کی روشنی میں کوئی اضافہ اور کمی نہیں, وہ برابر ہے. لیکن آنکھوں کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ یہ چشمہ لگانا پڑتا ہے, تو کہا جاتا ہے یہ ایک نمبر چشمہ ہے, یہ دو نمبر چشمہ ہے, یہ تین نمبر چشمہ, تاکہ اس سورج کی روشنی سے جو نظر آئے اس کے لیے اس کو مفید ہو جاتا ہے. جس طرح یہ دونوں روشنیاں ہیں, اس طرح اللہ کا کلام ہے. اللہ نے کتاب اتارا, اور اللہ کا کتاب روشن ہے، وہ بتاتا ہے یہ عمل برا ہے، یہ عمل اچھا ہے، یہ دین ہے، یہ بھی دینی ہے، اس سے دنیا آخرت بنے گی، اس سے دنیا اور آخرت وہ اس میں نقصان ہوگا، اس میں دنیا بگڑے گی، یہ سب قرآن پاک میں بتایا ہے، سچ میں نجات بتلایا، جھوٹ میں ہلاکت بتلا دیا، امانت اور خیانت بتلا دیا، ظلم اور عدل بتلا دیا کہ ظلم کا نقصان کیا ہے، عدل کے منافع کیا ہے، تو یہ سب چیزیں قرآن پاک میں اللہ نے بتایا ہے، لیکن اس روشنی سے وہ بندہ نفع لے گا کہ جس کے دل کے اندر روشنی ہو، اسی دل کے روشنی کا نام ایمان ہے، اسی دل کے روشنی کا نام ایمان ہے، جب دل کے اندر بھی روشنی ہے اور باہر بھی موجود ہے تو یہ بندہ اسی قرآن اور حدیث کے روشنی میں اپنے پوری زندگی گزارتا ہے بغیر کسی مشقت کے اور بغیر کسی مشکل کے، جیسے سر کے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اس میں نفع ہے اس میں نقصان ہے، تو نقصان دینے والی چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور نفع دینے والی چیز کی طرف آگے بڑھتا ہے، یہ ایمان کی برکت سے، اس شہادتین کی برکت سے، لیکن اس روشنی میں کمی اور پیشی ہوتی ہے یا ضعف اور قوت کہ اگر یہ اندر روشنی کمزور ہے تو اس کو قرآن کے روشنی سے اس کو پتہ چلے گا کہ سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے، لیکن اس کو نظر نہیں آئے گا، اس کو نظر آئے گا جھوٹ میں زندگی کا بننا اور سچ بولنے میں نقصان، اس کو نظر آئے گا، یعنی جہاں نجات ہے وہاں نجات نظر نہیں آتا، وہاں ہلاکت نظر آ رہی ہے، اور جہاں ہلاکت ہے وہاں نجات نظر آ رہی ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے کہ دل نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا، صرف معلومات کافی نہیں ہے، معلومات کے بنیاد پر بندہ زندگی نہیں گزار سکتا کہ مجھے پتا ہے، مجھے کیا ہے، مجھے معلوم ہے، کیونکہ دین جو ہمارا ہے یہ فطری دین ہے، اس میں دیکھو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہر ایک کو فطری طور پر معلوم ہے، کسی سے بھی پوچھا جائے کہ آپ بتاؤ کہ جھوٹ اور سچ میں کون سا عمل بہتر ہے، تو سب کیا کہیں گے کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مجھے معلوم ہے، امانت اور خیانت یہ مجھے معلوم ہے، عدل اور ظلم یہ مجھے معلوم ہے، ملاوٹ کرنا دوسرے جتنے بھی چیزیں نقصان کیے یہ مجھے پتا ہے، یہ مجھے کیا ہے، پتا ہے، تو صرف معلومات کے بنیاد پر بندہ زندگی نہیں گزار سکتا کہ مجھے پتا ہے، یہ پتا ہونا یہ تو دماغ کا کام ہے صرف، نہیں، اس معلومات کے مطابق وہ بندہ زندگی گزار سکتا ہے کہ جس کے اندر ان شہادتین کی روشنی ہو، ایمان کی روشنی ہو، ورنہ جیسے ایک کمزور آدمی، ایک ضعیف آدمی، ایک بڑے عمر والا آدمی وہ چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میرے چارپائی کے نیچے میرا کپڑا موجود ہے، چارپائی کے ساتھ میری دوا موجود ہے، چارپائی کے ساتھ کھانا پڑا ہوا ہے، یعنی بالکل قریب ہی ہے، لیکن وہ ضعف اتنا ہے، وہ کمزوری اتنی ہے کہ باوجود اس کے کہ جانتا ہے کہ یہ کھانا ہے، یہ کپڑا ہے، یہ دوا ہے، یہ فلاں چیز ہے، لیکن اپنے ضعف اور اپنے کمزوری کی وجہ سے یہ اس کپڑے کو اٹھا نہیں سکتا، یہ اس کھانے کے برتن کو اٹھا کر کھانا کھا نہیں سکتا، دوسرے کا محتاج ہے، تو یہ مرا ہوا نہیں ہے، یہ زندہ ہے، لیکن اس کا شوق اتنا ہے کہ اس شوق کی وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ کھانا کھا لوں، کھا نہیں سکتا، بیچنا چاہتا ہے بیچ نہیں سکتا، لیٹنا چاہتا ہے لیٹ نہیں سکتا، چلنا چاہتا ہے چل نہیں سکتا، لیکن کس وجہ سے کہ وہ شوق اتنا اندر آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اپنے بدن کے تقاضوں کو بھی پورا نہیں کر سکتا، اس طرح میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، جب یہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو عبادات کا عقیدہ ہے، کیونکہ اگر عقیدہ نہ رکھے تو بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا. نماز کو فرض جانتا ہے، صرف جانتا نہیں ہے مانتا بھی ہے، روزے کو فرض جانتا بھی ہے مانتا بھی ہے، زکات ہے اس کے فرضیت سے منکر نہیں ہے، حج ہے اس کے فرضیت سے منکر نہیں ہے، اور اپنے مال کمانے میں جو حرام ہے اس کو حرام جانتا ہے، سود کو حرام جانتا ہے. خدا نخواستہ اگر حرام کا عقیدہ نہ رکھے تو پھر مسلمان کس بات کا. لیکن باوجود اس کے کہ حرام کو حرام جانتا ہے، حرام مانتا ہے، لیکن حرام سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، حرام سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اندر وہ ذوق ہے، وہ ذوق ایمان ہے، وہ شہادتین کے جو نور ہے وہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی پوری. اس نے سب سے پہلے یہ بنیاد رکھا کہ اس کرنے کو اپنے اندر اتارنا کہ اللہ پاک سے مخلوق کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین دل کے اندر اترا ہوا ہو، اور مخلوق سے اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین دل کے اندر اترا ہوا ہو، اور اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ اس کی گواہی دینا. تو محمد الرسول اللہ اس کے شہادت کا کیا مطلب؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کی طرف سے زندگی گزارنے کے طریقے لے کر آئے ہیں. زندگی گزارنے کے طریقے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، اور ان طریقوں پر وعدے لے کر آئے ہیں کہ اگر ہماری زندگی ان طریقوں کے مطابق ہوگی، احکامات کے مطابق ہوگی، تو اللہ راضی ہو کر وہ عزت دینے والا ہے تو ہمیں عزت دے دے گا، وہ امن دینے والا ہے تو ہمیں امن دے گا، وہ اطمینان دینے والا ہے تو ان طریقوں کی برکت سے ہمیں اطمینان ملے گا، وہ خوشیاں دینے والا ہے ان طریقوں کی برکت سے اللہ ہمیں خوشیوں سے نوازے گا، وہ غلبہ دینے والا ہے دشمن پر ان طریقوں کی برکت سے اللہ دشمن کے مقابلے میں ہمیں غالب کر دے گا، وہ کامیابی دینے والا ہے ان طریقوں کی برکت سے اللہ کامیاب کر دے گا اگرچہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، اگرچہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو. بندہ کہتے ہیں کچھ تو ہونا چاہیے، کچھ تو ہونا چاہیے، تو کچھ نہیں بہت کچھ ہونا چاہیے، لیکن وہ جو ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہی دین ہے، اور وہ طریقے ہیں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں کہ ان طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا، اس کا یقین ہو کہ اس سے زندگی بنتی ہے بغیر پیسوں کے، اس سے زندگی بنتی ہے بغیر زمینوں کے، اس سے زندگی بنتی ہے بغیر جائیدادوں کے، تاکہ بندہ ان طریقوں کو زمینوں کی وجہ سے برباد نہ کرے، اور بندہ ان طریقوں کو مال کی وجہ سے قربان نہ کرے، بلکہ اندر یہ بات ہو کہ زندگی بنانا بگاڑنا اللہ کا کام ہے، اور محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے ہیں، جو طریقے لے کر آئے ہیں، ان طریقوں میں اللہ جل شانہ نے کامیابیاں رکھی ہیں اگرچہ ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو. لیکن اگر ہم نے ان احکامات کو قربان کر لیا اور ان طریقوں کو قربان کر لیا تو اللہ ناراض ہو کر ہماری زندگی بگاڑے گا اگرچہ ہمارے پاس پیسہ ہو. اس لیے ایمان کے اعتبار سے اور یقین کے بنیاد پر اندر یہ بات ہو کہ دیکھو یہ کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہ کامیابیوں کا یقینی ذریعہ ہے. اب یہ بات اندر کیسے اترے گی؟ تو اندر اتارنے کے لیے راستہ بتایا کہ جب اندر اتارنا ہے تو اندر اتارنے کے لیے اس بات کی کثرت کرو، اس بات کو کہو، ہر ایک کے سامنے کہو کہ دیکھو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کلمے کے مطابق یقین اپنے دل کے اندر پیدا کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے. کلمے کے مطابق زندگی گزارنا سیکھو, کامیاب ہو جاؤ گے. مالداروں سے بھی کہو, غریبوں سے بھی کہو, حکام سے بھی کہو, یعنی اس کلمے کے اندر دونوں جہانوں کی کامیابیوں کو بتلاؤ. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو اس کلمے کے ساتھ کامیابیوں کو جوڑا, اس طرح جوڑا کہ صرف اسی کے اندر ہے, باہر کچھ بھی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ فلاح دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اس لیے جس نے یہ کلمہ پڑھا, خواہ وہ اندھا تھا یا بینا تھا, خواہ وہ مالدار تھا یا غریب تھا, خواہ وہ مرد تھا یا وہ عورت, خواہ کوئی بھی تھا, لیکن جس نے یہ کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہی وہ اس کلمے کا پھیلانے والا اور اس کلمے کا دعوت دینے والا اور اس کلمے کی اشاعت کرنے والا فوراً بنا. اس میں بیچ میں وقفہ نہیں تھا کہ آج مسلمان ہوا اور سال کے بعد لوگوں سے کہا کہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. نہیں, مسلمان ہوتے ہی اس نے اس کلمے کی طرف بلانا اپنا کام شروع کیا, اور جو قرآن اترتا گیا آخرت کے بارے میں, اللہ کی بڑائی اور مخلوق کی چوٹائی کے بارے میں, اور وہ اعمال سے کامیابیوں کے بارے میں جو قرآن اترتا گیا تو اس قرآن کو سنتے رہے. تو اپنے زبان سے کہنا اور اپنے کانوں سے سننا اور قرآن کو اس طرح سنتے تھے کہ اس میں تدبر کرتے تھے, اس میں فکر کرتے تھے, اس میں سوچتے تھے. تو اپنے فکر کو بھی اسی میں استعمال کیا, اور جس چیز کو دیکھا ان نظروں سے دیکھا کہ کسی چیز کو دیکھا تو اس چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا, وہ نہیں ہوگا جو یہ بندہ چاہے گا. کسی کے ہاتھ میں مثلا تلوار ہے, کسی کے ہاتھ میں یعنی اسلحہ ہے اور بندہ دیکھ رہا ہے, تو اندر یہ یقین ہو کہ اس اسلحہ سے وہ نہیں ہوگا جو یہ چاہے گا, اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اس مال سے وہ نہیں ہوگا جو یہ چاہے گا, اس ملک سے وہ نہیں ہوگا جو یہ چاہے گا, اس ملک سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. آپ ذرا نے سنا اس بات کو, یعنی کہ ایک سفر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ واپسی میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا, تو گرمی کا زمانہ, دھوپ, تو صحابہ کرام نے اپنے لیے سایہ‌دار درختیں تلاش کی, تو جہاں بھی سایہ ملا تو وہاں پر جا کر وہ لیٹ گئے. لیکن ایک سایہ‌دار درخت تھا, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں گے, کیونکہ یہ درخت سایہ‌دار ہے, یہاں سایہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تلوار کو تہری کے ساتھ, درخت کے تہری کے ساتھ لٹکا دیا اور سو گئے. ایک مشرک نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, انہوں نے کہا یہ موقع بہت اچھا ہے, یہ موقع, کیونکہ صحابہ دور تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے, اس جو ہتھیار تھا, جو تلوار, تو تلوار کو وہاں سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اس نے کہا من یمنعک منی, کہ یہ بتاؤ کہ تجھے کون بچا سکتا ہے میرے سے, کیوں تلوار میرے ہاتھ میں ہے, جو میں چاہوں گا وہی ہوگا اس تلوار سے, تو اب تجھے بچانے والا کون ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ 3 دفعہ, اور یہ فرماتے ہی سکت السیف من یدہ, اس مشرک کے ہاتھ سے وہ تلوار نیچے گر گیا, رو پڑ
بھی نہیں رکھ سکتا ہے اپنے اسلحہ کو. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک میں تلوار لے لیا اور جو اس نے پوچھا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ میں اپنا حکم نہیں کہ اب تجھے کون بچا لے گا تجھے کون. اب دیکھو اس نے تو دیکھا کہ جب میں نے پوچھا اس نے کہا اللہ, تو جب یہ کہہ رہا ہے میں بھی کہوں گا اللہ تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر جائے. لیکن یہ کہنا آسان کام ہے, کہنا آسان, کہنا تو تب ہوتا ہے جب اندر ہو. جب کیا ہو؟ جب اندر ہو, اندر کی دولتوں سے بندہ چلتا ہے. تو اس نے کہا کن خیر آخذن, کہ اس تلوار کو یعنی بہتر انسان جو ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اسی طرح اس کو آپ پکڑ لیں. تو جو خیر والا آدمی ہوتا ہے وہ کسی کو کچھ کہتا نہیں, گویا اس نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ مجھے معاف کر دو. کون خیر آخر. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خیر خواہی کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کے لیے ہدایت چاہنے کو. کہ ایک آدمی رنگو ہاتھ پکڑا گیا, قتل کرنا چاہتا تھا, ہاتھ میں تلوار ہے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے جو مثال ہے اس کو ان کے سامنے رکھا اور فرمایا تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ, کہ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کا لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا وہ لوگ بھی عجیب تھے, پکے تھے, انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا, یعنی اس ڈر کی وجہ سے یا اس کی نہیں, یہ میں نہیں کر سکتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا, ان کو یہ اخلاق ہے کہ کریم بندہ جب دشمن پر قابو پا لے تو اس کو معاف کر دے. تو وہ تو کریموں کے کریم مخلوق میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے لیے خیر خواہ. لیکن اس نے ایک بات کی کہ کلمہ تو نہیں پڑھتا لیکن ایک عہد آپ سے ہے میرا, ایک وعدہ, اور وہ کیا ہے کہ تیرے سامنے کبھی نہیں آؤں گا مقابلے میں, اور میں اس قوم کا ساتھ دوں گا جو تیرے ساتھ لڑے گی اس کا ساتھ بھی نہیں دوں گا, بس یہ میرا وعدہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کو چھوڑ دیا. اب جب چھوڑا تو جب چلے گئے تو لوگوں کو کارگزاری سنا دی اور کیا کہا, جئتکم من عند خیر الناس, کہ میں تمہارے پاس اس شخصیت اور اس انسان کی طرف سے آیا ہوں جو لوگوں میں سب سے بڑے آدمی اور لوگوں میں سب سے بہتر انسان. اور پھر بات کہتے ہیں کہ بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت بھی دی. تو خیر میں عرض کر رہا تھا جب اندر بات ہوتی ہے تو اب ہتھیار جس کے ہاتھ میں بھی ہو تو اس ہتھیار سے وہ نہیں ہوگا, اس بندوق سے وہ نہیں ہوگا, اس ایٹم بم سے وہ نہیں ہوگا اور اس اسلحہ سے وہ نہیں ہوگا جو یہ چاہے گا جس کے ہاتھ میں ہے, اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. جیسے نمرود نے آگ جلایا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالا لیکن اس آگ سے وہ نہیں ہوا جو نمرود چاہ رہا تھا, اس سے وہ ہوا جو اللہ چاہ رہا تھا. تو اس بات کو اپنے اندر اتارنے کے لیے اپنے آنکھوں کو اس طرح استعمال کرنا کہ جہاں سے جو کچھ بھی نظر آ جائے تو بندہ یہ کہے کہ اس چیز سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا, وہ نہیں ہوگا جو بندہ چاہے گا. تو جب بندہ اس بات کو کہتا ہے اور اس بات کو سنتا ہے اور اس بات کو سوچتا ہے اور اس نظر سے دیکھتا ہے اور اسی کرنے کو لے کر پھرنا, اسی کرنے کو لے کر تیرے نا بے طلبوں کے پاس بے غرض ہو کر جانا, بے طلبوں کے پاس بے غرض ہو کر جانا, اور اس پھرنے میں گرمی برداشت کرنا, سردی برداشت کرنا, بھوک برداشت کرنا, پیاس برداشت کرنا, اپنے گھروں سے جدائی برداشت کرنا, اور پھر اس کے ساتھ دعا مانگنا, یہ وہ اسباب ہے جن اسباب کی برکت سے یہ اندر اترتا ہے یہ کلمہ. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک اس بندے کو جس نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھتے ہی اس کو کلمے کی دعوت پر لگایا کہ کلمہ پڑھنے والے کا کام ہے کلمے کی طرف بلانا, اور ان میں وہ قرآن سنتے تھے جو قرآن اترتا تھا, اور ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہتے تھے, اللہ کی یادیں مشغول رہتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھیوں کے اور جو بھی ان کے ساتھ تھے ان کے خیر خواہ تھے, ان کی مدد کرنے والے, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے, ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والے. بڑھیا اخلاق, یہ اخلاق اور یہ دعوت اور یہ ذکر اور یہ قرآن پاک کا سننا اور اس کا پڑھنا, ان اعمال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا کہ ان کے اندر یہ بات اترتی گئی. ابھی احکامات نہیں آئے لیکن یہ بات اترتی گئی کہ دیکھو کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور ذریعہ کیا ہے, ذریعہ اللہ کے احکامات کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنا, یہ یقینی ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کا. تو پہلا یہ ہے, اور اس کے ساتھ نماز ہے, تو نماز بدنی عبادت ہے, بدنی عبادت ہے. یہ بدنی عبادت جب دل کے اندر کلمہ ہو, دل کے اندر کلمہ ہو, اور مسلمان جب اس بدنی عبادت کو پورا کر لیتا ہے تو اس عبادت کی برکت سے اور اس نماز کی برکت سے ایک کام تو یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو کامیاب کر دیتا ہے, کیونکہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور احکامات ذریعہ ہے کامیابی کا, اور نماز احکامات میں بڑا حکم ہے. کلمے اور کلمے کی طرف دعوت کے بعد سب سے بڑا حکم وہ کیا ہے, وہ نماز ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھلایا, اور نماز پر جو یقین ہے وہ بتلایا, اور نماز کو پڑھ کر کے دکھلایا کہ نمازیں ایسی پڑھی جاتی ہے. اس لیے میرے محترم دوستو, جو اسلام سیکھنا ہے اور دینی زندگی سیکھنی ہے تو اس میں نمازوں کا سیکھنا کام ہے. نمازوں کا سیکھنا کہ نماز بڑھیا سے بڑھیا بن جائے, نماز بڑھیا سے بڑھیا, اور یہ نماز اس کے ساتھ پورے اعمال کو جوڑا, روزے کو نماز کے ساتھ جوڑا, زکات کو نماز کے ساتھ جوڑا, حج کو نماز کے ساتھ جوڑا, اور باقی اعمال کو نماز کے ساتھ جوڑا. حدیث پاک میں اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. دیکھو حقوق اللہ میں جو سب سے پہلے بندے سے پوچھا جائے گا اور پوچھ ہوگی وہ نماز کے بارے میں پوچھ ہوگی. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. تو اگر نماز اچھی اور پوری نکل آئے فإن صلحت صلح سائر عمله. اگر نماز ٹھیک ہے تو اس کے پورے اعمال ٹھیک, روزہ ٹھیک, زکاة ٹھیک, حج ٹھیک, باقی جو اعمال ہے وہ اعمال ٹھیک ہے. گویا اعمال کا اصلاح نماز کے ساتھ ہے. نماز اگر ٹھیک ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال باقی اعمال ٹھیک ہو جائیں گے, اور اگر نماز خراب ہے تو باقی اعمال بھی کیا ہے, باقی اعمال بھی خراب. تو گویا زندگی بقدر نماز ہے. شاندار زندگی, شاندار نماز, شاندار نماز, شاندار زندگی, زندگیوں کو نماز کے ساتھ جوڑا. کہ اگر ایک بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی شاندار ہو تو اس کے لیے راستہ کیا ہے کہ اپنے نماز کو شاندار بناؤ, اور اپنے نماز کو جاندار بناؤ, اور اپنے نماز کو صحیح طریقے سے اس کو پڑھنا سیکھو. اس لیے اعمال کو جوڑا کس کے ساتھ, نماز کے ساتھ. اور عجیب بات یہ ہے کہ جتنے بھی حالات ہیں, جتنے بھی اچھے حالات اور برے حالات, ہر ایک انسان عزت کا حال چاہتا ہے، ذلت سے بچنا چاہتا ہے، نفع چاہتا ہے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، ناکامی سے بچنا چاہتا ہے، خوشی چاہتا ہے، پریشانی سے بچنا چاہتا ہے. یہ تو کچھ حالات ایسے ہیں کہ جس کو بندہ نہیں چاہتا، اور کچھ حالات ایسے ہیں کہ بندہ اس کو چاہتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے. لیکن جتنے بھی حالات ہیں ان حالات کو اللہ نے چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا، کہ اچھے حالات کو اللہ نے مال کے ساتھ جوڑا ہو یا فقر کے ساتھ جوڑا ہو، نہیں، جتنے بھی حالات ہیں ان حالات کو اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، کہ اچھے حالات یہ نتیجہ ہے اچھے اعمال کا، اور برے حالات یہ نتیجہ ہے برے اعمال کا. برے اعمال پر حالاتوں کا بگڑنا اور اچھے حالات پر، اچھے اعمال پر حالاتوں کا بننا، یہ یقینی، اس کو یقینی بناؤ. مثال کے طور پر جیسے درخت ہے، انار کا درخت ہے تو اس پر انار کا پھل لگے گا، سیب کا درخت ہے تو اس پر سیب کا پھل لگے گا، کیلے کا درخت ہے تو اس پر کیلے کا پھل لگے گا. لیکن اگر درخت ہے اور پھل نہیں ہے، انار کا درخت ہے بغیر انار کے اور سیب کا درخت ہے بغیر سیب کے، تو اس درخت کا فائدہ نہیں ہے. اور درخت انار بغیر درخت کے نہیں، سیب بغیر درخت کے نہیں. اس طرح اگر یہ علم ہے اور نماز نہیں ہے، علم نماز ہے اور نماز نہیں ہے، تو علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے درخت بغیر میوہ کے، بغیر پھل کے. العلم بلا عمل کشجرۃ بلا ثمر، کہ نماز کا علم ہے اور باقی اعمال کا علم ہے اور اس کو جانتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے، تو یہ ایسا ہے جیسے درخت ہے بغیر میوہ کے. اس سے وہ میوہ اور وہ وجود میں نظر نہیں آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پھل کے درخت ہے انار کا اور لگ جائے اس پر سیب، یا درخت ہے سیب کا اور لگ جائے انار، یا درخت ہے کسی اور چیز کا اور اس پر پھل کوئی اور لگ جائے، ایسا نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اعمال خراب ہیں اور حالات ٹھیک ہو جائیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کے بدن سے نکلنے والا عمل وہ خراب ہے اور اس کے حالات کیا ہو جائیں، اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں. اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ بدن سے نکلنے والا عمل وہ صالح ہے اور اس کے حالات خراب ہو جائیں. حالات کو اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، اعمال کے ساتھ جوڑا ہے. اچھے حالات کو اچھے اعمال کے ساتھ، برے حالات کو برے اعمال کے ساتھ. اس لیے حالات کی خرابی اعمال کی خرابی کی وجہ سے ہے، اور حالات کا درست ہونا اعمال کے درست ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اعمال کے درست ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس یقین کو دل کے اندر پیدا کرنا کہ ہمارے حالات کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے. ہمارے تبلیغ میں بتایا جاتا ہے کہ حالات حاضرہ پر باتیں نہ کرو. حالات حاضرہ پر کیا ہے؟ باتیں نہ کرو کہ تجار یہ کر رہے ہیں، زمیندار یہ کر رہے ہیں، بادشاہ یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے. اس لیے کہ حالات حاضرہ کا تعلق اعمال حاضرہ کے ساتھ ہے. اعمال کہ جو اعمال ہے اسی کے ساتھ کیا ہے؟ تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ حالات کے اعمال خراب ہو اور حالات ٹھیک ہو جائیں. اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اعمال صالح ہو اور حالات کیا ہو جائے؟ خراب ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. تو حالات کو اللہ نے پیسوں کے ساتھ نہیں جوڑا. اللہ نے حالات کو پیسے والوں کے چاہنے کے ساتھ نہیں جوڑا، بلکہ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے کہ ملک والوں کے حالات کو اللہ خراب کر دیتا ہے، مال والوں کے حالات کو اللہ خراب کر دیتا ہے، اکثریت والوں کے حالات کو اللہ خراب کر دیتا ہے. کہ آپ جاتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ ملک سے حال بنتا ہے اور ملک سے کام بنتا ہے، تو اپنے ملک کے اندر تمہارے غلط اعمال کی وجہ سے جو میں نے حالات خراب کر لیے، اب اس حالات کو ٹھیک کر کے دکھاؤں. کوئی نہیں ٹیک کر کے دکھا سکتا ہے. ہم کیا فرعون جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا اور کہتا تھا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں, تمہارا رب ہوں, انا ربکم الاعلی, اللہ نے اس کے ملک کے حالات کو خراب کر دیے. کیسے خراب کیا؟ کہ اللہ نے سیلابوں کے ذریعے سے اس کے ملک کے حالات کو اتنا خراب کیا کہ جو فصل تھا وہ فصل ہاتھ میں نہیں آتا. کیوں؟ سیلاب ہی سیلاب ہے. تو اب یہ اللہ کی شان ہے کہ بندے کے اندر ایک تخم اللہ نے رکھا ہے, خواہ ابو جہل ہے, خواہ فرعون ہے, خواہ نمرود ہے, اور وہ تخم کیا ہے؟ ہدایت کا تخم. کوئی ضائع کر دیتا ہے کہ اللہ ہی کرنے والا ہے. تو اب جب یہ حالات خراب ہو گیا, خراب حالات ہو گئے, تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. فرعون کس کے پاس آیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اور موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی کہ اے موسیٰ, اللہ سے مانگو. کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو, اپنے رب سے مانگو, جو تیرے اور رب کے درمیان عہد ہے, مانگو. اگر تم نے لئن کشفتا عن الرجس لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. اگر ہمارے یہ حالات ٹھیک ہو گئے, ہمارے حالات ٹھیک ہو گئے, تو آپ کے دو مطالبے ہیں. ایک مطالبہ ایمان کا ہے اور ایک مطالبہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میری قوم ہے, اس پر زیادتی نہ کرو, اس کو غلام مت بناؤ, اس کو میرے حوالہ کر دو میری قوم کو. تو اگر آپ کے دعا سے میرا یہ کام بن گیا تو میں ان دونوں مطالبوں کو مانوں گا. لئن کشفتا عن الرجس لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. تو نبیوں کے اندر تو شفقت اور خیر خواہی کوئی تانا نہیں دیا. کبھی جب پھنس گئے تو آگے, یا ابھی دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوگا, ابھی تو ابتدا ہے. نہیں, موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے اس کو اس مشکل سے نکالا. لیکن جب نکلا تو غرض کے لیے کہا تھا. جو بندہ دعاؤں کو صرف غرض کی وجہ سے کرتا ہے, نیک اعمال کو صرف غرض کی وجہ سے, جب غرض پورا ہو جاتا ہے وہ عمل پھر چھوڑ دیتا ہے. غرض پورا نہیں ہوا پھر بھی چھوڑ دیتا ہے, کہتے یار اس سے بھی کام نہیں ہوا. تو وہ غرض ہی آدمی تھا, تو پھر وہی کرنے لگا جو پہلے کرتا رہا. تو اللہ نے کیا کیا کہ اس کو ایک اور عذاب میں مبتلا کر دیا. اور وہ عذاب کیا تھا کہ اس جگہ بہ جگہ تقریباً نو قسم عذاب اللہ نے دیے, کہ کبھی ندی, کبھی جو ہے کچھ, کبھی کچھ لین کر, اور ہر وقت یہ کہتا تھا. تو اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا کہ دیکھو, جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی کی لیکن اس کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے. اگر ایک فرعون اپنے ملک کے حالات کو وہ اور ایک قارون اپنے حالات کو اپنے مال کی وجہ سے اور اپنے ملک کی وجہ سے ٹھیک کر کے نہیں دکھا سکا, اور اس پر ہمارا ایمان ہے, اس پر یقین ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو آج کا فرعون اور آج کا قارون اور آج کا نمرود اور آج کے قومی طاقت والے اور آج کے اکثریت والے اور آج کے صناعت والے اور آج کے تاجر اپنے حالات کو دین کے بغیر کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ عقیدے کی بات ہے کہ دیکھو, اعمال کو اللہ نے, حالات کو اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے. ایک حدیث قدسی میں ہے, انما ہی اعمالکم وصیھا لکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ, کہ یہ تمہارے اعمال ہیں, میں اس کو محفوظ رکھتا ہوں تمہارے لیے. جس نے اچھا حال دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کرے, اپنا نمبر آئے کہ میں نے یوں کیا, میں نے یوں کیا, اور جس نے کوئی دوسرا حال دیکھا اپنے کو مت کرے کہ کوئی بھی مصیبت ہے, کوئی بھی پریشانی ہے, یہ اعمال کی وجہ سے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حالات کو اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑا اور اعمال کو اللہ نے نماز کے ساتھ جوڑا. آج عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ نماز اور حالات کا کیا تعلق؟ نہیں, بادشاہ کے حالات کو اللہ نے اس کے نماز کے ساتھ جوڑا. وزیر کے حالات کو اللہ نے اس کے نماز کے ساتھ جوڑا، مالداروں کے حالات کو اللہ نے نماز کے ساتھ جوڑا، فقیروں کے حالات کو اللہ نے نماز کے ساتھ جوڑا. یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ نماز ٹھیک ہو اور حالات خراب ہو جائے، اور یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ نماز خراب ہو اور حالات ٹھیک ہو جائے. صرف پڑھنا نہیں ہے، صحیح پڑھنا، صرف پڑھنا نہیں بلکہ کیا کرنا، صحیح پڑھنا. اس لیے نماز کو بنیاد قرار دیا اور کیا بتایا کہ دیکھو جن اسباب کی وجہ سے تمہیں اپنے حالات کا بننا نظر آتا ہے سبب کے درجے میں، اور وہ منع نہیں ہے. تم دکانوں پر بیٹھے ہو، تم زمینوں میں کام کر رہے ہو، تم ملازمت کر رہے ہو، تم عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہو، تم صدارت اور وزارت کے عہدے پر بیٹھ کر نظام بنا رہے ہو، تو یہ منع نہیں ہے. لیکن جب میں بلاؤں تو میرے پکارنے پر تمہیں اپنے دکانوں کو اور اپنے زمینوں کو اور اپنے کارخانوں کو اور اپنے عدالتوں کو اور اپنے صدارت اور وزارت کے کرسیوں کو چھوڑ کر آنا تمہارے پر فرض عین ہے. تمہارے پر کیا ہے؟ فرض عین ہے، تمہارے پر فرض ہے، کیونکہ تم مسلمان ہو. تم کیا ہو؟ مسلمان ہو. کہ جب تجھے پکارا جائے اور تجھے بلایا جائے اللہ کی طرف سے اللہ کے گھر میں آنے کے لیے، تو اب تمہارے زمین میں لگنا دین نہیں ہے، اگرچہ تم شریعت کے مطابق لگے ہوئے ہو. تمہارے فیصلے کرنا دین نہیں ہے، تمہارے حکومت اور تمہارے وزارتوں کے کام میں لگنا یہ دین نہیں ہے. اس لیے تم مسلمان ہو، اور مسلمان کو کیا چاہیے کہ ہر حال میں اسلام کو دیکھے. تو اس وقت کا جو کام ہے، زمینوں کو چھوڑ کر، دکانوں کو چھوڑ کر، عدالتوں کو چھوڑ کر، وزارت اور صدارت کے کرسیوں کو چھوڑ کر اور مزدوری کو چھوڑ کر، سب کو اللہ کے گھر میں آنا، یہ مسلمان کا کام ہے. کہ مسلمان نماز کے وقت بازار میں نظر نہ آئے، دکانوں پر نظر نہ آئے، گھر میں نظر نہ آئے، ملازمت کی جگہ میں نظر نہ آئے، بلکہ کہاں نظر آئے؟ یہ اللہ کے گھر میں نظر آئے. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کہ اللہ پکار رہا ہے کہ آ جاؤ نماز کے لیے، اور یہ اندر نہ آئے کہ اگر میں چھوڑ کر جاؤں گا میرا کام خراب ہو جائے گا، میرا مسئلہ اٹک جائے گا، میرے مشکل میں پھنس جاؤں گا. نہیں، اس وقت تمہارا وہاں پر بیٹھنا کامیابی نہیں ہے، بلکہ اس کو چھوڑ کر مسجدوں میں آنا یہ کامیابی ہے. یہ کیا ہے؟ اس لیے نماز اس کی بنے گی کہ جس کے اندر کی بات یہ ہو کہ اللہ بڑے ہیں، اللہ ہی کام بنانے والا ہے، طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اعمال کے ذریعے سے زندگی بنتی ہے اور اعمال میں نماز ہے، تو نماز زندگی بننے کا سامان ہے. نماز زندگی بننے کا، ہر چھوٹا مسئلہ، ہر بڑا مسئلہ، اس کے لیے ذریعہ نماز ہے. آپ دیکھیں بدر میں کتنا سخت مسئلہ تھا، میدان میں ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگنے میں لگے ہوئے ہیں، یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث، اور مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر اس کو شکست ہو گئی تو تیرا عبادت کرنے والا ہی نہیں رہے گا. اے اللہ، یہ بغیر کھانے کے ہیں، بغیر کپڑوں کے ہیں، بغیر جوتے کے ہیں، ان کی مدد فرما دے. ادھر سے لوگ میدان میں لڑ رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے رو رہے ہیں کہ گویا جہاد ہے اور لوگ قتال کر رہے ہیں، اور جو بڑا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعلق بڑے کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے چونوں کے لیے اللہ پاک سے فتح مانگ رہا ہے، اللہ پاک سے غلبہ مانگ رہا ہے، اللہ پاک سے مدد مانگ رہا ہے، جس کے مانگنے پر اللہ کی طرف سے وعدے ہوئے 3000 فرشتوں کے اتارنے کا، 5000 فرشتوں کے اتارنے کا اللہ تعالیٰ کی مدد کا. تو وہاں بھی نماز ہی ہے. غزوہ احزاب میں جب مسلمان ہر طرف سے کیا ہو گئے، یعنی چاروں طرف سے محصور ہو گئے، اور خندق میں جب وہ نظام چلا، ادھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تاکہ دشمن کا خبر لے کر آئے، اور ادھر سے جب وہ واپس آ گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے تھے. جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا سیکھ لے، اللہ کے سامنے رکوع کرنا سیکھ لے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا سیکھ لے، اور اس سجدہ میں مزہ آئے، اس رکوع میں مزہ آئے، اس قیام میں دل لگے، اور جو بندہ بندہ اللہ کے سامنے رونا سیکھ لے اور جو بندہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا سیکھ لے, اس بندے کو اللہ اوروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اور اوروں کے سامنے جھکنے سے اور اوروں کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے اللہ بچا دیتا ہے. کہ جو ایک اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا سیکھ لے, رکوع کرنا سیکھ لے, سجدہ کرنا سیکھ لے اور اللہ کے حمد و ثنا اور اللہ کی تعریفیں کرنا سیکھ لے, میرے محترم دوستو ان کی زندگی میں جان آ جاتی ہے. اس لیے یہ نماز والا حکم سب کو دے دیا, لیکن اس سے کامیابی کا یقین دل کے اندر اتارنا. اور پھر اگلی بات یہ کہ اس کو سیکھنا, جیسے میں نے پہلے عرض کر لیا کہ دین سیکھنا کام ہے, رکوع کا طریقہ سیکھ لو, سجدہ کرنے کا طریقہ سیکھ لو, قرآن پاک پڑھنا سیکھ لو, سب چیزیں جو نماز کے متعلق ہے اس کا سیکھنا بھی کام ہے. تو نماز کے ذریعے سے زندگی بننے کا یقین اور نماز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق سیکھنا اور نماز میں دل لگے, نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا عبادت میں اخلاص ہے. عبادت میں عبادت کی جان اور عبادت کی روح وہ اخلاص ہے. اللہ کے لیے پڑھنا اور آخرت کو سامنے رکھ کر, ان کامیابیوں کو سامنے رکھ کر یہ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ کے بعد اور کلمے کی دعوت کے بعد پہلے یہ نماز سکھلایا ہے, میدانوں میں بعد میں اتارا. نظام تھا اللہ کا, میدانوں میں اتارنے سے پہلے یہ کلمہ سکھلایا, میدانوں میں اتارنے سے پہلے یہ نماز سکھلایا. تو نماز کے ذریعے سے ان کی زندگی بن گئی. تو ایک طرف دین کا سیکھنا یہ ہے کہ نماز پڑھنا سیکھ لے اور اس کے ساتھ نماز کی طرف دعوت دینا سیکھ لے. جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے تو نماز کی طرف بلانے کا حکم بھی ہر ایک کو ہے, کہ نماز پڑھنا بھی تمہارا کام ہے اور نماز کی طرف بلانا بھی تمہارا کام ہے, کیونکہ تم امت مسلمہ کا ایک فرد ہو. تو صرف اپنے پڑھنے سے تمہاری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی, بلکہ اور کو اس کی طرف بلانا تمہارا کام ہے. خدا نخواستہ اگر بالفرض پوری بستی ہے اور اس بستی کی تعداد مثال کے طور پر 200 ہے اور ان 200 میں 199 نمازی ہیں, 199 نمازی ہیں اور ایک ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور جو اس حکم کو پورا نہیں کرتا, تو ان 199 کی ذمہ داری ہے کہ اس ایک کو پیار محبت کے ساتھ اس فریضے کی ادائیگی کی طرف لانے کی کوشش کرے. کوشش کرنا بندوں کا کام ہے, لانا کس کا کام ہے؟ اللہ. لیکن کوشش کرنا ان کا کام ہے. کوشش بھی وہ جس ایک ہے دمکھانا اور ایک ہے شرمندہ کرنا. اتنے بڑے آدمی نمازی نہیں پڑھتے ہو, یوں ہو تو بے نمازی ہو, یوں ہو نہیں. اس نماز کے حکم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کی بشارتیں دینا, اس کی خوشخبریاں دینا اور اس کی تعریف کر کے جو اس کے اندر خوبیاں ہیں وہ بتا کر اس خوبی کی طرف متوجہ کرنا, یہ اس پورے بستی والوں کی ذمہ داری ہے. اگر ان میں بعض نے بھی پورا کر لیا تو کام بن جائے گا, لیکن اگر یہ اپنے نماز پڑھنے پر مطمئن ہے اور اس ایک کو اس طرف بلانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں, تو اس کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی اس مصیبت سے یہ نمازی بچ نہیں سکتے. کہ کیونکہ ہم نمازی ہیں, کیونکہ تمہارے ذمہ دو کام تھے, نماز پڑھنا بھی تمہارے ذمہ اور نماز کی طرف بلانا بھی تمہارے ذمہ, نماز کی طرف بلانا بھی تمہارے ذمہ اور نماز پڑھنا بھی تمہارے ذمہ. تم نے ایک حکم پورا کر لیا, دوسرا حکم پورا نہیں کیا, تو اب اس دوسرے حکم کے پورا نہ کرنے کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی یہ نمازی بچ نہیں سکتے. لیکن اگر انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی جس طرح کوشش کرنے چاہیے تھی اور پھر اس گناہ پر کوئی مصیبت آئے گی تو اس مصیبت کی وجہ سے یہ بچ جائیں گے کہ جنہوں نے کوششیں کی ہیں, جنہوں نے یہ ہر حکم کے ساتھ ہے, ہر جگہ ہے کہ حکم پورا کرنا بھی تمہارا کام اور اس کی طرف بلانا بھی کیا ہے, بولا نا ابھی تمہارا کام، یہ تو میں نے ایک مثال دے دیا، لیکن مسلمان کا جو کام ہے وہ تو پورے امت مسلمہ پر نظر رکھ کر کہ کہاں کہاں اللہ کا حکم زندہ ہے اور کہاں کہاں اللہ کے حکم زندہ نہیں ہے، تو اگر نہیں ہے تو اس کو زندہ کرنے کے لیے کوشش کرنا ہمارا کام ہے. اس کے ساتھ دوسری بات کیا ہے کہ جب بندہ اس طرح نمازیں پڑھتا ہے لیکن آداب کے ساتھ، خشوع کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، وقت کے ساتھ، تو اس کے ساتھ جب اس کے روزہ رکھنے کا حکم آ جاتا ہے، روزہ رکھنے کا حکم آ جاتا ہے، تو اب یہ دونوں ساتھ مل جاتے ہیں کہ نماز بھی ہے اور روزہ بھی ہے. تو روزہ میں کیا ہوتا ہے؟ روزہ میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ کے اندر بھوک ہے اور باہر کھانا ہے، اندر پیاس ہے اور باہر پانی ہے، اندر خواہش ہے اور باہر اس خواہش کے پورا کرنے کا جائز سبب موجود ہے، لیکن یہ اس بھوک سے متاثر ہو کر اور اس پیاس سے متاثر ہو کر اور اس خواہش سے متاثر ہو کر یہ اس حلال کھانے کو بھی نہیں کھاتا. کیوں؟ اس وقت یہ حلال کھانا اس کے لیے حرام ہے. کھانا حلال نہیں، وہ تو ہے حلال، رزق وہ حلال ہے، حلال کمائی سے، لیکن اس حلال کا بھی کھانا اس کے لیے کیا ہے؟ ناجائز ہو گیا. یعنی اپنے حالات کو اسباب کے ذریعے سے ٹھیک کرنا اپنے طور پر یہ نظام نہیں ہے، بلکہ حکم کو دیکھو. کس کو دیکھو؟ بھوک سے متاثر ہو کر، پیاس سے متاثر ہو کر، خواہش سے متاثر ہو کر کام نہ کرو، بلکہ اللہ کے حکم سے متاثر ہو کر کھانے کو چھوڑنا اللہ کے حکم سے، اور جب وقت پورا ہو گیا اب کھانا اللہ کے حکم سے، تاکہ چھوڑنا بھی اللہ کے لیے ہو اور کھانا بھی اللہ کے لیے ہو. اس طرح بندے کے اندر ایک تقویٰ والی صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ بندہ متقی بن جاتا ہے. یہ غربت سے متاثر ہو کر پیسوں کی طرف نہیں بھاگتا، یہ چیزوں سے متاثر ہو کر، حالات سے متاثر ہو کر چیزوں کی طرف نہیں بھاگتا، اسباب کی طرف نہیں بھاگتا، بلکہ کس کو دیکھتا ہے؟ اللہ کے احکامات کو دیکھتا ہے. تو اس طرح اس بندے کے اندر یہ عبادت والی طاقت اور عبادت والی قوت یہ بڑھ جاتی ہے کہ یہ اسلامی حکم پورا کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، یہ جان کے متعلق احکامات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو پیسہ دیا، اللہ نے پیسہ اس نے کمایا، مزدوری اس نے کی، لیکن ایک درجہ پر پہنچ کر جب اللہ نے ان کو دیا تو اب اس کو کہا کہ اس پیسے میں یہ جو مال ہے تو اس مال میں غریبوں کا اتنا ہے، مسکینوں کا ہے، یتیموں کا ہے، جن پر قرضے ہیں ان کے اتارنے کے لیے، بیواؤں کے ہیں، اس کے مصارف بتا دیے کہ دیکھو جب تمہیں میں نے اتنا دے دیا تو اس میں اتنا ان کا ہے، جب تم یہ ادا کر لو گے اور جب تم یہ مال دو گے اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی غرض سے، تو بظاہر مال تمہارے ہاتھ سے جا رہا ہے لیکن اللہ باقی مال کی حفاظت کرے گا اور اللہ پاک تمہارے مال کو بڑھا دے گا، تاکہ اس مال کا جذبہ اور مال کی محبت مسلمان کے دل کے اندر نہ ہو، بلکہ اس مال کا استعمال بھی اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے احکامات کے لیے. تو جب بندہ اپنے ان اعمال کو پورا کر لیتا ہے تو جب اس کو پکارا جاتا ہے حج کے لیے، یہ اسلامی حکم ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم آزاد نہیں ہو، اپنی خواہش اور اپنی طبیعت کے مطابق نہ چلو، بلکہ تمہارے اندر یہ ہو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، جو تو کہو گے اس کو ماننا یہ میرا کام ہے، یہ میرا کام ہے. تو اب اللہ پاک اس کی تربیت کرتا ہے کہ دیکھو جب میرے پاس آؤ تو خواہش کا کپڑا پہن کر نہ ہو، کیونکہ کپڑوں میں تم آزاد نہیں ہو، بلکہ وہ دو احرام اور وہ دو کپڑے پہن کر آؤ، تاکہ تمہیں یہ عبادت، تمہاری عبادت کامل ہو جائے اور تم اس راستے میں اللہ کے ماننے والے بن جاؤ کہ تم کپڑوں میں آزاد نہیں ہو. اور جب تم محرم بن گئے تو اب ناخن رکھنے میں بھی آزاد نہیں ہو، ناخن کاٹنے میں آزاد نہیں ہو، بال میں آزاد نہیں ہو، خوشبو لگانے میں آزاد نہیں ہو، اور اپنے جائز حلال خواہش پورا کرنے کی بیوی ساتھ ہے لیکن اس میں تم آزاد نہیں ہو، تاکہ بندہ یہ کہے کہ اللہ میں تو کپڑوں میں، میں شکل میں، میں لباس میں، میں خوشبو کے استعمال میں، میں اپنی ضرورتوں میں، یا اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، میں تیرا ہی بندہ ہوں. اور اگر یہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے اور جب اس کو کہا جاتا ہے منا جاؤ، تو بیت اللہ کی محبت اللہ کے لیے، تو جس کی محبت اللہ کے لیے، جس جانا اللہ کے لیے، تو اس کا چھوڑنا بھی اللہ کے لیے ہو. کہ بنا جانے کا حکم ہے تو اب یہ بات نہیں ہے کہ بیت اللہ سے دل نہیں چاہتا جانے کے لیے، نہیں، جانا بھی اللہ کے لیے، آنا بھی اللہ کے لیے. منا اس کو پہنچا دیتا ہے اور منا سے پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اب تم عرفات جاؤ، تو پہلے جتنے خوشی سے تم منا جا رہے تھے اب اتنے خوشی سے عرفات کی طرف جاؤ اور لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، کہ میرا کسی جگہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں ہے، میرا اگر دل میں محبت ہے منا کی تیرے وجہ سے، تو آنا بھی تیرے لیے اور چھوڑنا بھی تیرے لیے. تو اب عرفات کی طرف جا رہا ہے، لبے کہہ رہا ہے، اللہ پاک سے دعائیں مانگ رہا ہے، اور پھر جب سورج غروب ہوتا ہے اس سے تیرے یہ نکل جاتا ہے، اب اسی خوشی سے یہ مزدلفہ کی طرف جا رہا ہے، اور مزدلفہ میں وہاں بھی لبے کا اللہم لبے. اب عرفات میں رہنا نہیں ہے کیونکہ اللہ پاک نے مجھے مزدلفہ جانے کا حکم دیا ہے، وہاں پر چلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے منا چلا جاتا ہے، تاکہ یہ بات اندر پیدا ہو جائے کہ میں اپنے ساتھ کا نہیں ہوں اور میں اپنے خواہشات کا نہیں ہوں، بلکہ میرے اندر اطاعت کا جذبہ ہے اور میرے اندر ماننے کا جذبہ ہے. اس انسان کا اسلام مکمل ہو جاتا ہے اور اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے. مسلمان ناخن میں آزاد نہیں، مسلمان کپڑا پہننے میں آزاد نہیں. یہ دیکھو، ایک ہے سختی، ایک ہے پابندی. اسلام میں سختی نہیں ہے، اسلام میں پابندی ہے. پابندی کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. اسلام میں پابندی ہے، اسلام میں آزادی نہیں ہے. جو باطل کا معاشرہ ہے اس کی بنیاد آزادی پر ہے کہ ہر چیز میں آزاد ہو، جو جی چاہے کرے. نہیں، جو جی چاہے کرے یہ جنت میں ہے. دنیا میں جو رب چاہے وہی کرنا ہے، لا الہ الا اللہ، رب چاہی کرنا ہے، من چاہی نہیں کرنا ہے. یہ ہمارے کلمے کا اقرار ہے کہ رب چاہی جو اللہ چاہتا ہے وہی کرنا ہے، من چاہی جو میرا جی چاہتا ہے وہ میرا بنیاد نہیں ہے. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جب بندے کے یہ اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ اعمال اور یہ اپنے حقائق کے ساتھ آ جاتے ہیں، تو ان اعمال کا ثمرہ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں، نماز میں کوئی دکان نہیں، کوئی زمین نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی حکومت نہیں، بلکہ جہاں بھی ہے اس کے چھوڑنے کا حکم ہے. روزہ رکھ رہا ہے، روزہ میں یہ کوئی کما تو سکتا ہے، پکا سکتا ہے، کہا نہیں سکتا، لیکن خود روزہ کسی پیسے اور چیزوں کا نام نہیں ہے. زکات ہے، زکات میں پیسے لینا کیا مطلب ہے، جو ہے وہ بھی دے رہا ہے. حج ہے، اس میں پیسہ دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، جان لگا رہا ہے. لیکن میرے محترم دوستوں، جب یہ جان اور مال کا استعمال ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی بن جاتی ہے. اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اب اس کو کہا جاتا ہے کماؤ. نماز پڑھ لی، نماز سیکھ لی، تو کمانا تمہارا کام ہے. اس لیے شریعت میں کمانے سے نہیں روکا جاتا. کمانا کمانے کے احکامات ہیں، لیکن اس کمانے کا علم ہے، جیسے نماز کا علم ہے، روزے کا علم ہے، زکات کا علم ہے، حج کا علم ہے، اس طرح اس کمانے کا کیا ہے؟ کمانے کا علم ہے کہ کماؤ، لیکن کماؤ کس طرح؟ جس طرح نماز پڑھ رہے ہو اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی غرض سے، روزہ رکھ رہے ہو اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی غرض سے، تو کماؤ بھی اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی غرض سے. تو تم کثرت اور قلت کو مت دیکھو، حلال اور حرام کو دیکھو، جائز اور ناجائز کو دیکھو. تو اگر غلط راستے سے تمہیں کروڑوں مل رہا ہے اور صحیح صحیح راستے سے تمہیں ہزاروں مل رہا ہے. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین, کہ حرام جو حرام حلال طریقے سے کما کر جو توڑا ہے جس میں تم اللہ کے حقوق ادا کر سکتے ہو, بندوں کے حقوق ادا کر سکتے ہو, وہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ زیادہ پیسے سے جس سے اللہ کے حقوق ضائع ہو جائے. کہ بندہ اس طرح کمائے کہ نو دین سیکھنے کا وقت ہے, نہ ذکر کرنے کا وقت ہے, نہ نماز پڑھنے کا وقت ہے, نہ نماز کے احکامات پورا کرنے کا وقت ہے, ادھر سے اللہ کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں اور ادھر سے اس طرح کما رہا ہے کہ بندوں کے حقوق کو ضائع کر رہا ہے. تو اس طرح کمانے سے وہ تھوڑا مال بہتر ہے کہ جو تھوڑا ہے لیکن اس میں اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہے اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی ہے. تو میرے محترم دوستو, یہ امتحان کے طور پر رکھا کہ اب یہاں تم ہو, امتحان ہے. آپ دیکھیں کہ ایک موقع پر اللہ جل شانہ نے مومنوں کا امتحان لیا, مومنوں کا امتحان لیا. کس طرح امتحان لیا؟ کہ احرام کی حالت میں ہے اور شکار بالکل سامنے ہے, کہ ہاتھ کے ذریعے سے شکار کو پکڑ سکتا ہے یا نیزے کے ذریعے سے شکار کر سکتا ہے. لیکن اللہ نے ان کو آزمایا, یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصیر تناله ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. کہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ شکار ہے اور شکار کر سکتے ہو, ہاتھوں کے ذریعے سے اس کو پکڑ سکتے ہو, نیزے کے ذریعے سے اس کو مار سکتے ہو, شکار کر سکتے ہو, لیکن اللہ نے منع کر لیا کہ ہاتھ ہے قریب ہے لیکن نہیں کرنا. بس بعض وقت ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ہاتھ میں ایک کھوڑوں مل رہا ہے, قریب ہے, کوئی مشکل نہیں, یا کسی کے ذریعے سے اس عہدے کو, اس پیسے کو اور اس دولت کو یا اس جو کچھ بھی ہے اس زمین کو بندہ لے سکتا ہے, بالکل قریب ہے, اس کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے. لیکن جب حرام ہے اور جب ناجائز ہے اور اس میں اللہ کے حقوق کا ضائع ہونا ہے اور مخلوق کے حقوق کا ضائع ہونا ہے تو یہ امتحان ہے. یہ کیا ہے؟ امتحان ہے. کہ امتحان یہ ہے کہ اس پیسوں سے اپنے آپ کو روکو, ان زمینوں سے اپنے آپ کو روکو اور ان عہدوں سے اپنے آپ کو روکو اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکو. اگر تمہارے پہ تمہیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ تمہارے نظر کا دھوکا ہے, مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ اس راستے میں نہ 50,000 سے حل ہوگا, نہ 50,00,000 سے حل ہوگا, نہ 50 کروڑ سے حل ہوگا, نہ پوری دنیا سے حل ہوگا. اس لیے کہ راستہ مسائل کا حل کا نہیں ہے, یہ راستہ مسائل کے بگڑنے کا ہے. یہ پہلے سکھلایا کہ تمہارا کسی بھی اس میں لگنا, اس میں کیا ہے, اس میں تم اپنے دین کو دیکھو, اپنے نمازوں کو دیکھو, اپنے دینداری کو دیکھو, اس چیز کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ جو تمہیں نماز سے مشغول کرے, اس چیز کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ جو تمہیں اس کے سیکھنے سے مشغول کرے, اس چیز کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ جو تمہیں اللہ سے دور کرے. اس لیے کثرت کو نہ مان دو کہ پیسے زیادہ ہو, چیزیں زیادہ ہو, ایک کثرت اور ایک برکت. برکت مانگو, کثرت نہیں برکت مانگو. دیکھو حل مسائل, حل وہ کثرت وسائل سے نہیں ہے کہ وسائل کی کثرت سے مسائل حل ہو جائے. مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور مسائل کا حل اللہ نے اعمال میں رکھا ہے, دنیا کے اسباب میں نہیں رکھا. اس یقین کا سیکھنا کام ہے, اس یقین کا سیکھنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا, اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ میرے لیے دعا مانگو. کس بات کی؟ کہ میری آمدنی زیادہ ہو جائے اور میرا مال زیادہ ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو تھوڑا مال تمہارے پاس ہے لیکن اس میں تم اللہ کے حقوق پورا کر رہے ہو اور بندوں کے حقوق پورا کر رہے ہو, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اس مال سے جو تجھے اللہ کے حقوق سے مشغول رکھے اور بندوں کے حقوق سے غافل رکھے. اس لیے زیادہ نہ مت مانگو. مسئلے کا کا حل مانگو لیکن آگے کثرت زیادہ نہ مانگو. لیکن اس کا اصرار تھا. اس کا کیا تھا؟ اصرار تھا. اس لیے کہا جاتے ہیں بزرگوں پر زیادہ اصرار نہ کرے کہ ضرور میرے لیے یہ دعا مانگو کارخانوں کے اور چیزوں کے اور تجارتوں کے اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ان کو دکھا نہیں اور اس کا اصرار بڑھتا گیا. یہاں تک کہ اس نے قسم اٹھایا کہ اگر میرے پاس پیسہ آئے گا تو میں اس میں حقوق ادا کروں گا, میں اس میں حقوق ادا کروں گا. اور اصرار کرتا رہا. آخر نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا مانگی. تو پیغمبر کی دعا تو مال میں کثرت شروع ہو گیا. تو اس وقت ان کا جو مال تھا وہ تو بھیڑ بکریاں تو وہ زیادہ بڑھ گئے. یہاں تک کہ جہاں وہ رہ رہا تھا شہر میں تو وہاں کوئی جگہ نہیں تھی جس میں اس کو سنبھال سکے. تو اپنے شہر سے باہر کھیتوں میں جا کر وہاں پڑاؤ ڈال دیا اور وہاں رہنے لگا. جب وہاں رہنے لگا اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا مال مویشی جتنا بھی تھے بڑھتا گیا. تو کیا ہوا؟ یہاں تک کہ جماعت کے نماز میں شامل ہونا مشکل ہو گیا, جمعہ کے نماز میں آنا مشکل ہو گیا. کیوں؟ ادھر اتنا مشغول ہو گیا کہ نمازوں میں اور جمعہ میں آنے میں اس کے پاس وقت ہی نہیں رہا. اور یہاں تک کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس آدمی بھیجا زکات کے لیے, زکات کہ تمہارے پاس اتنا مال ہے تو اتنے مال میں اتنے زکات ہے, تو اس نے کہا یہ فکس کہاں سے آیا ہے؟ یعنی مال اللہ نے دیا اور اس نے کہا یہ کہاں سے. آخر وہ واپس آیا اور واپس آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سالبہ تو ہلاک ہو گیا. بس جب ان کے رشتہ داروں کو پتہ چلا اور اس کو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہارے لیے ہلاکت کی بات کی ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا, کہ احکامات کو دائیں بائیں کرنا اپنے اغراض کی وجہ سے. تو وہاں سے اپنے بدنامی سے بچنے کے لیے دوڑتے ہوئے آیا اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول بہانے بنانے لگا, ایسی بات نہیں تھی, یوں تھا وہ تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے روکا ہے تمہارے مال کے قبول کرنے سے, اللہ نے روکا ہے, اس لیے میں قبول نہیں کر سکتا. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا, مال پیش کیا, انہوں نے کہا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا میں کون ہوں قبول کرنے والا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا اور پیش کیا, انہوں نے کہا جب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قبول نہیں کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا, میں کہاں سے ہوں قبول کرنے والا. یہاں تک کہ حضرت عثمان کے زمانے میں مر گیا. اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہنے سے بعض لوگ ہیں جو قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں لین آتا نام فضل ہی لینا سد کرنا وہ لینا کون مینا سال ہے, کہ اگر ہمارے پاس پیسہ آ گیا تو ہم خیرات کریں گے, ہم اچھا کردار ادا کریں گے. لیکن جب اللہ نے دے دیا تو اب کیا ہوا, ان سے بخل کرنے لگے. اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں اللہ کے احکامات کے پورا کرنے کے لیے خرچ کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا. کہتے نفاق اور زیادہ بڑھ گیا. میرے مختلف دوستو, یہ کمانے کے متعلق احکامات, اس کو زندہ کرنا مسلمان کا کام ہے. یہ اس ایمان کے روشنی میں دیکھے گا کہ حرام سے مال ضائع ہو جاتا ہے اگرچہ زیادہ ہے, اور حلال سے مال بڑھتا ہے اگرچہ کم ہے. یہ روشنی دل کے روشنی کی وجہ سے ہے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ سود کو اللہ مٹا دیتا ہے اور زکات کو اور صدقات کو اللہ بڑھا دیتا ہے, اللہ پاک بڑھا دیتا ہے. جب ایمان ہوگا تو اپنے مشاہدے کے خلاف اس کو مانے گا. اس لیے اس کا اشتغال نمازوں سے, ذکر سے, تلاوت سے, احکامات پورا کرنے سے اس کو نہیں روکے گا. تو اب اس کے نماز کے ساتھ اس کا کمانا وہ دین بن جائے گا, اور اس کمانے کے ساتھ پھر آگے خرچ کرنا. خرچ کرنے میں میرے محترم دوستو, مال اللہ نے دیا, سب سے پہلا مصرف یہ کہ اللہ کے کلمہ بلند کرنے کے لیے پیسے کو خرچ کرنا, اور اس کے ساتھ عبادات پر پیسہ خرچ کرنا. اور اس کے ساتھ اخلاق پر پیسہ خرچ کرنا، اخلاق علم پر پیسہ خرچ کرنا، علم والوں پر پیسہ، دین والوں پر پیسہ خرچ کرنا جو ان کے مستحق ہیں، اس کے ساتھ ہے اپنے اوپر خرچ کرنا. اور اپنے اوپر خرچ کرنے میں، اپنے اوپر خرچ کرنے میں یہ رکھا کہ دیکھو یہ دنیا یہ تمہارے لیے حاجت پورا کرنے کی جگہ ہے، خواہش پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. تو بہتر یہ کہ تمہارا کھانا بقدر ضرورت ہو، تمہارا مکان بقدر ضرورت ہو، تمہارا لباس بقدر ضرورت ہو، تمہارے شادیوں میں خرچے بقدر ضرورت ہو، اور باقی اس لیے کہ اللہ کے دین پر خرچ کر دیا جائے، یا مسکینوں کو کھلانا، بیواؤں کو دینا، غریبوں کو دینا، اور ان کے ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے ان کے پاس جانا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ تمہارا کام ہے. یہ مال اس لیے نہیں دیا کہ مکان پر مکان بنانا، گاڑیوں پر گاڑیاں خریدنا، شادیوں میں زیادہ زیادہ خرچے کرنا اور اپنے خواہشات کے مطابق مال خرچ کرنا، بلکہ مال اس لیے دیا گیا ہے کہ اس مال کو اللہ کے دین پر اور اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا اپنا کام بنا لے. اور جب تم اللہ کے بندوں پر خرچ کرو گے اللہ تمہیں دے گا. یہ ایسا مصرف ہے کہ جس پر اللہ تمہارے مال میں برکت دے دے گا. اس لیے جو معاملہ تم لوگوں کے ساتھ اچھائی کا کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا. لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرو گے، اللہ تمہارے لیے سہولت پیدا کرے گا. لوگوں پر خرچ کرو گے، اللہ تمہارے پر خرچ کرے گا. لوگوں کے عیوب کو چھپاؤ گے، اللہ تمہارے عیوب کو چھپا دے گا. لوگوں کے کام میں لگو گے، اللہ تمہارے کام میں لگے گا. اللہ تمہارے کام کو بنا دے گا جب تم اللہ کے بندوں کے کام میں لگو. تو یہ سکھلایا کہ کمانا بھی اس طرح، خرچ کرنا بھی اس طرح، اور مسلمانوں کے کاموں میں لگنا یہ اخلاق ہے کہ دوسرے کو نفع پہنچاؤ لیکن بے غرض ہو کر پہنچاؤ. غرض نہیں، بس صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ پاک راضی ہو جائے. یہ رضا والی طاقت، اس سے انسان کے عمل بہت طاقتور بن جاتا ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ ایک صدقہ ہے، صدقہ جو بندہ دائیں ہاتھ سے دے دیتا ہے اور بایاں ہاتھ یہ بدن کا حصہ ہے، لیکن اتنا چھپا کر دے رہا ہے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنا دیا، بلکہ بعض وقت تو دائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا کتنا دیا، بغیر حساب کے دے دیا. اب یہ جو بظاہر ایک عمل ہے صدقے کا، لیکن اس کے اندر اخلاص ہے، اس کے اندر اخلاص ہے کہ اوروں کو کیا بتا دے اور اوروں کے سامنے کیا ظاہر کر دے، بلکہ یہ تو اپنے بدن سے بھی اگر چھپا سکتا ہے تو چھپا لیتا ہے تاکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اور آخرت کی بنیاد پر ہو. اس صدقے والے عمل کے اندر جو طاقت ہے وہ طاقت پہاڑوں سے زیادہ ہے، وہ طاقت لوہے سے زیادہ ہے، وہ طاقت آگ سے زیادہ ہے، وہ طاقت ہوا سے زیادہ ہے. حالانکہ یہ سب عناصر اربع ہے، اس سے یہ تشریعی عمل جو صدقہ ہے اس کی طاقت زیادہ. تو اس کی طاقت کے اندر جو قوت ہے یہ طاقت زیادہ صرف صدقے کی وجہ سے نہیں ہے، اس صدقے کے اندر اخلاص کی وجہ سے کہ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دینا، اللہ کے رضا کے لیے نماز پڑھنا، اللہ کے رضا کے لیے ذکر کرنا، اللہ کے رضا کے لیے نیک کام کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ہر میدان میں آگے بڑھانا، یہی مقصود ہے کہ بندہ اللہ کا ہے، اللہ کے لیے کام کرنا سیکھ لے. آپ دیکھیں کہ جب یہ تینوں بند، تین انسان، تین آدمی غار کے اندر، غار کے اندر پھنس گئے، اب وہاں دعا ہے، لیکن اس دعا میں یہ اللہ اگر میں نے تیرے لیے کیا ہو تو اس مشکل سے ہمیں بچا دے. صرف عمل نہیں، اگر یہ عمل تیرے لیے ہے تو ہمیں اس مشکل سے بچا دو. تو اللہ نے اس عمل کے اندر اخلاص کی برکت سے اللہ جل شانہ نے اس مشکل سے بچا دیا. صرف عمل نہیں ہے بلکہ عمل کے اندر اخلاص ہے اللہ کے لیے. آپ دیکھیں ایک مرد یا ایک عورت بھی، عورت گناہگار عورت، پیاس لگی، اس نے پانی پی لیا اور کتا نظر آیا اور کتا پیاسا تھا. اس کے اندر کی ایک بات کہ جس طرح مجھے تکلیف اس کتے کو بھی وہی تکلیف ہے. اندر رحم آیا اور اس کے پانی پلانے کے لیے راستہ اختیار کیا. راستہ کیا اختیار کیا کہ اپنے موزے کو نکال کر اور اپنے دوپٹے کو رسی بنا کر اور کنویں کے اندر ڈال کر اس کے ذریعے سے پانی نکال کر کتے کو پلایا, کتے کو پلا دیا. اللہ نے اس کے پورے گناہوں کو معاف کر کے اللہ نے ان کو جنت والا بنا دیا, ان کی مغفرت کی. کس عمل پر؟ کہ کتے کو پانی پلایا ہے. تو یہ صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے لیے کہ صرف خیر خواہی کے جذبے پر. کیونکہ عام طور پر بندہ کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات سامنے آ جاتی ہے عام طور پر. ایک یہ ہے کہ میں نے اس کو پانی پلا دیا کل یہ مجھے پلا دے گا, آج میں نے اس کو کھانا کھلا دیا کل مجھے کھلا دے گا, آج میں نے اس کی ضرورت پوری کر لی کل میری ضرورت پورا کر لے گا. کتے سے یہ امیدیں نہیں ہیں کہ آج میں نے اس کو پانی پلایا تو کل یہ مجھے پلا دے گا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب میں نے اس کو پلایا تو اب یہ حجروں میں جائے گا اور حجروں میں لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کہے گا کہ فلان آدمی تو بہت اچھا ہے, جب میں بھوکا تھا اس نے کھانا کھلایا تھا, جب میں پیاسا تھا اس نے پانی پلایا تھا, جب میں بے گھر تھا اس نے مجھے گھر دیا تھا, جب میرے پاس چیزیں نہیں تھی اس نے مجھے یہ دیا تھا. تو کتے سے یہ امید نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے بیچ میں جا کر اور لوگوں کو یہ کہے کہ میں اس حال میں تھا اور اس عورت نے مجھے پانی پلا دیا. تو وہ صرف یہ کہ اللہ راضی ہو جائے. اس لیے عمل سے یہ کبھی مقصود نہ ہو کہ میں نے یوں کر لیا تو یہ کر لے گا, میں نے یوں کر لے گا تو یہ میری تعریف کرے گا, میرا نام بن جائے گا اور یوں نہیں. صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا سیکھنا, اخلاق سیکھنا, عبادات سیکھنا, مال کمانا سیکھنا, مال خرچ کرنا سیکھنا اور پھر اس کے ساتھ اس کو پھیلانا سیکھنا. میرے محترم دوستو یہ ہمارے دین کا سیکھنا ہے اور اس کو ہم کرنا ہے. اور اس میں آخری بات عرض کر لوں کہ یہ جو فرائض ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے اور اس کے ساتھ پھر باقی زندگی ہے, اس کے ساتھ اتنا تعلق ہو جائے کہ بندہ نوافل کا اہتمام کرے. کیونکہ فرض کو بندہ زیادہ تو نہیں کر سکتا ہے کہ فرض کی زور کی نماز دو دفعہ پڑھے, دس دفعہ پڑھے, لیکن نوافل کی کثرت کہ نمازوں کی کثرت, روزہ کی کثرت, صدقات, خیرات اور عمرہ, یہ جتنے بھی فرائض ہیں جب اس کے ساتھ بندہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو ان نوافل کے اہتمام کی برکت سے ان فرائض کے اندر جو کمی ہے اس کمی کا ازالہ ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کثرت نوافل کے ذریعے سے اور ان فرائض کے ذریعے سے یہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. جب اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اب اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. جو کہتے ہیں نا نظر کی حفاظت نہیں ہے, آنکھیں ٹھیک, کان ٹھیک, ہاتھ اور پیر ٹھیک. جب اللہ کا محبوب بندہ بن گیا تو اللہ اس کے آنکھ بن جاتا ہے. آنکھ بن جانے کا کیا مطلب کہ اس کا دیکھنا شریعت کے مطابق, کان بن جاتا ہے جس سے سنتا ہے تو کان کا سننا شریعت کے مطابق, ہاتھ بن جاتا ہے جس سے پکڑتا ہے تو شریعت کے مطابق, پاؤں بن جاتا ہے جس سے چلتا ہے شریعت کے مطابق. اس کے ساتھ وعدہ ہے. وعدہ کیا ہے کہ جب یہ میرے سے مانگے گا تو میں اس کو دوں گا. جو مانگے گا عمل کر کے اللہ سے مانگنا اور جس چیز سے پناہ مانگے گا میں اس کو پناہ دوں گا. میرے محترم دوستو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے گھروں سے باہر نکلو اس زندگی کے سیکھنے کے لیے, ماحول میں آؤ. اس لیے کہ جو زندگی آج ہم گزار رہے ہیں اپنے گھر میں بھی بچوں میں دین سیکھے بغیر تو وہ دین نہیں بن سکتا ہے, وہ غفلت والی زندگی ہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈال دے. مال کمانا منع نہیں ہے, مال خرچ کرنا منع نہیں ہے, لیکن غفلت منع ہے. غفلت کے ساتھ کما لیا تو یہ خسارہ ہے. یہ کیا ہے؟ خسارہ ہے. اس لیے دین سیکھے بغیر جو بھی کما رہا ہے دین سیکھے بغیر جو بھی خرچ کر رہا ہے تو بندے کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ کما نہیں رہا ہے, یہ خسارہ کر رہا ہے. دین سیکھے بغیر کوئی چیز بھی خیر کا ذریعہ نہیں بن سکتی. اس لیے اس دین کا سیکھنے کے لیے ماحول میں جانا, اللہ کے راستے میں نکلنا تاکہ بندہ عبادات کے ماحول میں رہے, دعوت کے ماحول میں رہے, اچھے اعمال کے ماحول میں رہے, اسی کا نام ہجرت ہے. ہجرت صرف گھر اور بھی بچوں کے چھوڑنے کا نام نہیں ہے, بلکہ ہجرت اس کا نام ہے غلط زندگی کو چھوڑ کر صحیح زندگی سیکھنا اور صحیح زندگی گزارنا, اسی کا نام ہجرت ہے. اسی کو سیکھنا اور اسی کو آگے پھیلانے کے لیے اللہ کے راستے میں پھرنا یہ ہمارا کام ہے. تو بھائی اس کی سیکھنے کے لیے ہم سب اندر سے اللہ پاک سے مانگیں کہ ہمارا کام ہے اس کو سیکھنا بھی, اس کے مطابق زندگی گزارنا بھی اور اس کو عام کرنا بھی, تو اس کے لیے تیار ہیں. اچھا ایک بات میں عرض کر لوں, اتنا وقت تو سب دے دیں, بیٹھے بیٹھے کھڑے نہیں, بیٹھے جب تک یہاں سے نہ کہا جائے تو بندہ بیٹھا ہی رہے. صرف وہ بندے کھڑے ہو جو نام لے پاتے ہیں. دیکھو جب سب کھڑے ہو جاتے ہیں تو تشکیل وجود میں نہیں آتی. اس لیے میرے محترم دوستو آپ سے ایک سوال ہے, مانگنا ہے. یہ 8-10 منٹ اس میں آپ نے کھڑا ہونا نہیں ہے اور دل میں دعائیں مانگنی ہے پورے مجمع کے لیے کہ اللہ جو بھی آیا ہے تیرے لیے آیا ہے, اپنا تعلق رسیب کر دے اور گزرے ہوئی زندگی پر ندامت اور توبہ اور اپنے راستے میں اس کو قبول کر لے. تو دل میں اللہ سے مانگنا, بس صرف وہی کڑا ہو اپنی جگہ پر جو اپنا نام لکھواتا ہے. اتنا وقت دینے کے لیے تو سب تیار ہیں نا جی. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اب بتائیں کہ جن کے ابھی تک نام نہیں آئے ہیں, چلا 4 مہینے ملکوں میں وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں, باقی ساتھی بیٹھے رہے. صرف 5-7 منٹ کی بات ہے, زیادہ نہیں ہے, لیکن یہ سب کھڑے ہو جائے تو مجمع پھر قابو میں نہیں رہتا. ہمت کر لیجیے, باقی بیٹھے رہے, دل میں دعائیں مانگتے رہے کہ اللہ ان کو قبول کر لے, ان کو قبول کر لے.
بھائی محمد اشرف صاحب,
باقی ساتھی بیٹھے رہے بھائی, یہ 5-7 منٹ کی بات ہے, اللہ جزائے خیر دے.
1 سال کے لیے
ماشاءاللہ. اور جو دائیں بائیں ساتھی کرے ہیں وہ نام لکھوا دے. یہ اس اجتماع کے مغرب کا آخری بیان تشکیل ہے, اس پہ زور لگا دے. باقی ساتھی بیٹھے رہے, باقی ساتھی بیٹھے رہے
ممبر کے سامنے, وہ تو نام لکھاتے رہے. جو اور جگہ ہیں پورے پنڈال میں وہاں پر بھی ساتھی نام لکھائیں.
دل میں دعا مانگے, اللہ سب کو قبول کر لے. ماشاءاللہ آپ کے بیٹھنے کی برکت سے بہت سارا کام ہو جاتا ہے.
مسجد اسیرہ مسجد یہ کہاں پر ہے؟ ملیر کالونی سے پیر کالونی 3 جماعتیں, گلشن حدید سے چلے 3 چلے کی پوری جماعت ہے. اندرون سال میٹرو ویل سے پوری جماعت ہے.
اللہ بہت زیادہ خیر دے. ہمارے اور آپ کا بیٹھنا یہ بہت بڑی بات ہے.
2.5 گھنٹے بیٹھے تھے, 10 منٹ اور بیٹھ جائیں گے. آپ لکھتے جائیں نا, ان کو لکھاتے رہیں. کیواری بلال مسجد سے 4 مہینے کی جماعت ہے. ہاں گوادر سے, ہاں جلال گوادر سے 4 مہینے کے لیے آپ لگ تیار ہیں. کہاں سے؟ انگورا گوٹ سے 4 مہینے کی جماعت, کیواری سے 4 مہینے کی, 4 جماعتیں عثمان غنی مسجد سے. میٹرو ویل سے 4 مہینے کی لگ جب ایاز مسجد سے, ایاز مسجد سے. یہ بیلا سے 3 چلے کی پوری جماعت ہے. ہاں قصبہ عثمان غنی سے جماعت تیار ہے.
مزہ
دو جماعتیں سال کے لیے ہیں بیلا سے پانچ گوٹ اجاز مسجد سے ایک جماعت ہے جی فرمائیے فرمائیے لکھاتے رہیں یہ دیکھو اس طرف آدمی وہ ہمارے ساتھی کھڑے ہوئے نام لکھانے کے لیے خالی ہیں وہاں پر بھی نام لکھائیں ان کو بھی نام لکھا دیں محمدی مسجد مظفر آباد کالونی سے دو جماعتیں ہیں نت ہاں جی اور جگہ بھی لکھاتے رہے ممبر کے سامنے سے ساتھی لکھا رہے ہیں اور امید ہے اللہ کی ذات سے پورے پنڈال میں ساتھی نام لکھا رہے ہوں گے ہماری مدینہ مسجد سے چار مہینے کی جماعت ہے مانچیرا سے سات مہینے کی جماعت ہے ڈالمیا سے تین چلے چلے کی پوری جماعت ہے شیرپاؤ بیت اللہ مسجد سے چلے تین چلے کی پوری جماعت ہے دارو صحت سے سال کی پوری جماعت ہے آپ نے تو دکھا دیا نا ہاں نام نہیں آیا ابھی تو اخلاص پر انہوں نے اتنی بات کی آپ ایک ہاتھ سے دھتکا دیں دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے